جی جو طلبہ کرام مسجد میں موجود ہیں وہ اپنے اپنی نشست گاہوں پر تشریف لے آئیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وعلى آله النجبا وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، فضلاء کرام، طلباء عزام، ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں، مائیں اور دنیا کے طول و عرض میں سننے والے اور شریک ہونے والے حضرات، آج بحمد اللہ وعونہ و احسانہ وہ خوشکن منظر، وہ اعلی مجلس اور محفل، وہ پر رونق تقریب، وہ علوم کی بہاروں کا سلسلہ اور مہکتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ پھر سے اللہ تعالی نے سجا دیا ہے کہ جس کے اندر حضرت الشیخ استاذنا المکرم، شیخنا و استاذنا و وسیلتنا الی اللہ، انشاءاللہ العزیز تفسیر بیان فرمائیں گے، اور یہ نشستیں اور یہ رونقیں انشاءاللہ پھر سے مجزن ہوں گی. تفسیر سے متعلق کلام، علوم تفسیر، اس کے معالی، اس کے مراتب، تفصیلات حضرت الشیخ ہی بیان فرمائیں گے. حضرت الشیخ کی آمد انشاءاللہ جلد ہوگی، اس سے قبل کچھ اہم، مہم، ضروری آداب تفسیر، آداب مجلس وہ بیان کرنے کے لیے حضرت کے حکم پہ حاضر ہوا ہوں. جس طرح ہر اہم، مہم، محتم، بشان کام کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، نماز اللہ تعالی کی عبادت ہے خاص، اور اللہ تعالی کے سامنے حاضری ہے، تو اس در اقدس میں حاضر ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے کچھ آداب سکھائے. وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. یہ آداب ہیں. نماز کے لیے تو آنا ہے، لیکن اس نماز سے آنے سے قبل قبل، اس نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آداب بجا لاؤ، اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے درست کر لو. تو اسی طرح اس مجلس کے بھی آداب ہیں، یہاں پڑھنے کے بھی کچھ قاعدے قوانین اور ضابطے ہیں، درس میں شریک ہونے کے کچھ آداب ہیں. چونکہ بڑی تعداد فضلائے کرام کی ہوتی ہے اور طلبہ کرام بھی جو بڑے درجات کے ہیں، وہ دین کے علم کے آداب تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو سب سے ضروری محتم بشان کام ہے اور جس کا درس سے بہت گہرا تعلق ہے، وہ ہے کہ شاگرد کی توجہ استاذ کے سبق کے اوپر، درس کے اوپر مکمل بدرجہ اتم ہو. شاگرد سامنے جب بیٹھا ہو تو بالکل استاذ کی طرف ہمت انگوش ہو کر پورا سن رہا ہو، دائیں بائیں دیکھنا، سر جھکا کے بیٹھے رہنا، غفلت کے ساتھ بیٹھنا، کسی اور کام کی طرف متوجہ ہونا یہ نہ ہو. چاہے کوئی دائیں طرف سے اٹھ کر چلا جائے، کوئی آ کے بیٹھ جائے، کسی کے کوئی گتے کی آواز آئے، کوئی بھی بات ہو، آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ شیخ کی طرف ہونی چاہیے. پیچھے کیا ہو رہا ہے، کوئی گاڑی آئی نہیں آئی، کچھ بھی ہوا، دائیں بائیں کچھ بھی ہو، آپ کے بس دو کام ہیں، یا تو آپ کی نظر شیخ کے اوپر یا نیچے قرآن کریم یا کاپی کے اوپر ہونی چاہیے. کیونکہ جب درس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، اور پورے انہماک سے جب حضرت بیان فرما رہے ہوتے ہیں، تو ذرا سی بے ادبی، بے توجہی اور غیر سنجیدہ رویہ، وہ سارا مضمون اور ساری توجہ خراب کر دیتا. نازک مزاج شاہاں تاب سخن نداری. تو پہلا کام شاگرد کا یہ ہے کہ جب وہ سامنے بیٹھا ہے، خصوصاً سامنے کی شروع کی جو صفحے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ آپ ٹیک لگائیں گے، نہ آپ نیند کی وادی میں جائیں، نہ آپ کے چہرے سے کوئی غنودگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں، آپ اپنی نیند پوری کر کے آئیں، جمائیاں بھی آپ کو نہ آئیں، اور اگر آ جائے تو اس مسنون طریقے سے اذا تصاوب احدکم فلیضع یده فی فی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، فان الشیطان یدخل فی، شیطان چلا جاتا. لیکن جمائیاں اس وقت زیادہ آتی ہیں جب اس سے قبل نیند پوری نہ ہو. آپ جب درس کے لیے آئیں تو اپنا سارے دن کا نظام الاوقات ایسے بنا کے آئیں کہ پورے بشاش طریقے سے، پوری چستی کے ساتھ درس میں بیٹھے ہوں. جیسے جیسے طلبہ علوم کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں، شوق سے لینے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی شیخ پر شرح صدر ہوتا ہے اور ویسے ہی علوم بیان ہوتے ہیں. اور اگر سامنے والا کوئی ناشائستگی کا مظاہرہ کرے، کوئی بھی ایک بھی ہو، تو طبیعت میں انقباض آ جاتا ہے اور وہ سلسلہ جو درس بیان کرنے کا ہوتا ہے وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے. لہذا جو حضرات آگے بیٹھے ہوئے، جو تقریباً مسجد کے آگے کے ہال میں اور پیچھے، جب سے درس شروع ہو ختم تک انہوں نے درمیان میں اٹھنا نہیں ہے. آپ پہلے سے تیاری کر کے آئیں سارے کام ختم کر کے, اور ایک ہی نشست ہوتی ہے, اس درمیان کسی طالب علم کو اٹھنے کی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی شرعی طور پر معذور ہے, کوئی طبی مسئلہ ہے, تو پھر وہ ایک جانب بیٹھے ناظم صاحب کو اطلاع کر دے کہ مجھے یہ عذر ہے, تاکہ اس کی وجہ سے مجلس خراب نہ ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ درس کے آداب, بیٹھنے کے, توجہ دینے کے, اور اپنے سارے امور اور معاملات کو پیچھے چھوڑ کر اس سبق کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کریں. دوسری بات, جب آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر اور اتنے عظیم الشیخ شیخ کے سامنے اور اتنے علوم کے سمندر کے سامنے زانوئے تلمس طے کر رہے ہیں, تو بہت سارے ایسے علمی نکات ہوتے ہیں اور نادر اقوال ہوتے ہیں, تفاسیر کے حوالے ہوتے ہیں, جو انسان ایک دفعہ سن کے یاد نہیں رکھ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ضبط کریں. تو جو باقاعدہ طلبہ ہیں وہ کاپی قلم ساتھ لے کر آئیں اور متوجہ ہو کر اس کو سنیں بھی اور محفوظ بھی کریں. یہ بڑے قیمتی نوٹس ہوتے ہیں, بڑے قیمتی نکات ہوتے ہیں جو انسان کو ساری زندگی کام آتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ بسا اوقات بعض لوگ بہت سرعت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے, کچھ رہ بھی جاتا ہے, تو پھر وہ اپنے دائیں بائیں والے کی طرح متوجہ ہو کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ایسا نہ کریں, یہ درس میں خلل آ جاتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز رہ جائے لکھنے کے درمیان, اس کو موقوف کر دیں, چھوڑ دیں, جگہ خالی چھوڑ دیں. درس کے اختتام کے بعد, ظہر کے بعد, مغرب سے عشاء سے آگے لمبا وقت آپ لوگوں کے پاس ہے, اس میں سے پھر ساتھیوں سے مدد لے کر مکمل کر لیں. درس کے درمیان بس شیخ کی طرف توجہ ہو, جو لکھ سکے وہ محفوظ کر لیں, نہیں ہوا تو وہ مل جائے گا. اب اس زمانے میں اکثر طلبہ کے پاس موبائل فون تو ہوتا ہے, جامعہ کا قانون موبائل کے بارے میں بڑا واضح اور سیدھا ہے, اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی طالب علم کے پاس اول تو کوشش کریں موبائل ہو ہی نہیں. اس فتنے سے اور اس آزمائش سے اپنے آپ کو چھڑائیں, اور اگر ہو بھی تو کوشش کریں کہ بس اس کو کہیں سنبھال کے آیا کریں یا اپنے جیب میں بند کر کے رکھیں. جامعہ کے اندر کسی بھی وقت میں, کسی بھی کا وقت مطلب درس ہو یا درس کے علاوہ ہو, آپ مسجد میں ہوں یا دارالاقامہ میں ہوں, گھنٹی کی آواز کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آپ اپنے موبائل کو وائبریشن پر رکھیں تاکہ اس کی کبھی گھنٹی نہ بجے, اور درس کے درمیان آپ کو موبائل نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے قطعاً کہ آپ موبائل نکال کے دیکھ رہے ہوں. ایسی صورت میں قانون بڑا واضح ہے کہ یہ ناقابل واپسی ضبط ہو جائے گا اگر کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی. لہذا اس بارے میں بہت سخت احتیاط کریں. خصوصاً بہت سارے حضرات باہر سے بھی تشریف لاتے ہیں درس میں شرکت کے لیے, وہ حضرات بھی احتیاط کریں. طلبہ تو ماشاءاللہ جو یہاں کے طلبا ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، ایک گھنٹی بجنے سے ساری مجلس جو ہے وہ خراب ہو. چونکہ درسگاہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور مسجد کے اپنے آداب ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں، تو اللہ کا گھر ہے. اور اکثر طلباء کا دار الاقامہ بھی مسجد ہوتا ہی ہے، کیونکہ طلباء زیادہ ہیں، ہمارے دار الاقامہ میں کمرے کم ہوتے ہیں. مسجد کی دوسری تیسری منزل جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے طلباء قیام پذیر ہوتے ہیں. تو درس کے درمیان بھی اور دیگر اوقات میں بھی مسجد کا احترام ملحوظ خاطر رہے، کوشش کریں ہم وطن ہم وقت باوضو رہیں، اور مسجد میں ہم سے کوئی کچرا نہ گرے، کوئی جان بوجھ کر کوئی بال نہ گرے، کنگھی نہ کریں. مسجد میں ہمیں کوئی ٹنکا، کوئی کاغذ، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے ہم اس کو اٹھائیں. مسجد کے جتنے آداب ہیں وہ سب بجا لائیں. اسی طرح ہمارے ہاں حوض، طہارت خانے اور دفتر مسجد سے بائیں جانب ہے، اور دائیں جانب کینٹین ہے، مطبخ ہے. تو طلباء کرام جب بھی جائیں تو مسجد کے باہر سے جائیں، مسجد کے درمیان میں سے کوئی راستہ نہ بنائیں. کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، لا تتخذوا المسجد ممرا، مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے. چاہے آپ پہلی منزل پہ ہوں، وہاں سے بھی دروازے ہیں، آپ کو خود اس بات کا خیال رکھنا ہے، آپ کو خود مسجد کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ازہد مسجد کا ادب کریں. طلبا چونکہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، رہائشی جس ترتیب سے ہمارے ہاں کھانے کی ترتیب بنتی ہے درجات کے اعتبار سے، اسی ترتیب سے آپ حضرات تشریف لے کر جائیں. درس کے بعد خصوصاً وہ طلبہ جو رہائشی ہیں اور باقی طلبہ کرام بھی، اس سبق کو دہرائیں، آموختہ دیکھیں، ان تفسیری نکات کو یاد کریں. علم وہ ہے جو اصل آپ کے سینے میں اتر جائے. یقیناً علم کو لکھنا بڑے فائدے اور ثمرات سے خالی نہیں ہے، لیکن لکھنے کے بعد اصل مقصد ہے کہ اس کو یاد کیا جائے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک طالب علم دور دراز ایک علاقے میں پڑھنے چلا گیا. تین سال تک اس نے علوم حاصل کیے، واپس آ رہا تھا ایک قافلے میں تو ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا. سب لوگوں کے پاس جو بھی مال و متاع تھا سب چھین لیا گیا. یہ غریب طالب علم، ایک بستہ اس کے پاس تھا وہ بھی چھن گیا. کچھ دیر تو روتا رہا، پھر ہمت کر کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور گزارش کی کہ جناب عالی، آپ کے کارندوں نے ساری چیزیں چھینی ہیں، میرا بستہ بھی لے گئے ہیں. یہ تو ایک درہم کا بھی نہیں بکے گا، کوئی لے گا ہی نہیں اسے، اور میری تین سال کی محنت اور میری ساری کاپیاں کتابیں سب اسی میں ہیں، ازراہ کرم مجھے واپس دے دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو وہ سردار ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ سب کچھ چھینا جا سکتا ہے لیکن کسی سے علم نہیں چھینا جا سکتا. یہ تمہارا کیسا علم ہے جو چھن گیا؟ لے جاؤ اپنی کتابیں. اس طالب علم کو ڈاکوؤں کے سردار کی بات بڑی اثر کر گئی. پھر مزید وقت لگایا اور ساری کاپیاں جو ہیں ساری کتابیں حفظ کر لیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے درس میں توجہ دے کر لکھنا ہے اسی طرح اور وقت دے کر اس کو پھر اپنے سینے میں بھی محفوظ کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کا جو باقاعدہ داخلہ لے چکے ہیں ان کا امتحان بھی ہوگا، تو آپ ساری قیمتی باتیں فوراً روزانہ وقت نکال کر مغرب کے بعد عشاء کے بعد ضبط کریں اور وقت دیں اور پوری توجہ دیں، اور جس مقصد کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اس کو 100% حاصل کریں. چونکہ آپ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف تفسیر کا علم حاصل کرنا ہے حضرت شیخ سے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو آپ لوگ عبادات میں بھی ویسے ہی چست نظر آئیں. ہمارے ہاں صفحے اول میں داڑیوں والوں کی جگہ ہوتی ہے، تو طلبہ کرام اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اذان کے ساتھ ہی آ کر صفوں میں بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو مستعد رکھیں. بس اذان کا مطلب اور مقصد ہی یہ ہے کہ آپ فوراً مسجد میں پہنچیں، آ کر صفوں کی شکل میں جڑ کر قریب ہو کر بیٹھیں. آپ کا لباس، آپ کی وضاقت، آپ کی بود و باش طالب علمانہ ہونی چاہیے، جیسے کہ حضرت الشیخ انشاءاللہ بھی اور تفسیر میں تفصیلات بیان فرمائیں گے. ہمارے لباس کی، کپڑوں کی یہ جو پٹی ہے یہ سنت کے مطابق دائیں اوپر ہونی چاہیے تمام طلباء کی. اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں صرف یہاں کے لیے نہیں، مسئلہ سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کریں. جس طرح نماز میں دائیں ہاتھ اوپر ہوتا ہے بائیں ہاتھ کے، اسی طرح ہمارے کپڑے پٹیاں ہماری درست ہوں، سنت کے مطابق لباس ہو، سنت کے مطابق آپ حضرات کے سروں پر امامہ ہو، پگڑی ہو. خصوصاً جتنے فضلاء کرام ہیں سب، جیسا کہ حضرت الشیخ کے ہاں یہ شرائط میں دورہ حدیث کے اندر ہے کہ سب پگڑیاں باندھیں گے، ایسے ہی آپ لوگ یہاں پر بھی پگڑی باندھ کے بیٹھیں. حکیم الامت رحمہ اللہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جو شخص دوران طالب علمی میں سنتوں کو نہیں اپنا سکے گا، مدرسے کے مبارک ماحول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے دینی ماحول میں اس کے اوپر دین کا رنگ نہیں چڑھ رہا، یہ سنتوں کا پابند نہیں بن رہا، تکبیر اولی کا صفحہ اول کا پابند نہیں بن رہا، تو بعد میں بھی جا کر یہ امید نہیں ہے کہ پھر یہ بنے گا. جب اس مبارک ماحول میں اس پر اثر نہیں ہوا تو پھر جب یہاں سے نکل کے دنیا کی پراگندگیوں میں اور دنیا کے مشکل احوال میں جائے گا تو پھر کہاں پر عمل آئے گا؟ عمل کا بہترین موقع ابھی ہے. لہذا اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کا متبع یہاں پر بنائیے اور عمل کرنے کے اندر آگے بڑھیں، اعمال میں سرعت دکھائیں. حضرت شیخ اکثر نمازیں، بلکہ تقریباً تمام نمازیں ہی اگر کبھی طبیعت کا عارضہ نہ ہو تو خود ہی پڑھاتے ہیں، اور مجرب اعمال ان کے بعد فرماتے ہیں، جو انشاءاللہ رہائشی طلبہ گاہے بگاہے جو نئے آئے ہیں دیکھ لیں گے، تو آپ حضرات بھی بیٹھ کر ان معمولات کو اپنائیے اور زندگی بھر کے لیے اپنائیے. آپ صرف یہاں پر ایک درس سننے کے لیے نہیں آئے، آپ کی آمد کا مقصد صرف تفسیری نکات بے شک یہ ایک بڑا مقصد ہے، لیکن یہاں پر آنے کا مقصد اپنی زندگیوں اپنے نظام حیات کو درست کرنا ہے، تاکہ آپ کی ساری زندگی ایک شریعت کے مطابق ڈھانچے میں ڈھل سکے. شیوخ کی خدمت میں اور ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کو، ان کی تربیت کو لیا جائے، سیکھا جائے، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. ہمارے ہاں اور اس پرفتن دور میں، جبکہ دنیا کا سارا میڈیا اور ساری یلغار مدارس کے اوپر، دین کو مٹانے کے اوپر لگی ہے، جن کا مقصد اور نصب العین یہی ہے کہ بس دین مٹ جائے، ان پراشوب حالات کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو جو یہ موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آج آپ اس بہترین پر رونق مجلس میں اور اس محفل میں اور اس درس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یقیناً طلبہ کی بھی قربانیاں ہیں، سارا سال پڑھ کر پھر درس تفسیر کے لیے رک جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی قربانیوں پر بھی اللہ تعالی بہترین اجور نصیب فرمائیں گے. وہ شکور ذات ہے، قدردان ذات ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے. تو آپ لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے اور اپنی زندگیوں میں اعمال بسا لیجئے، ڈال دیجئے. دارالاقامۃ جہاں آپ کو جگہ دی جائے، ہمارے حضرت ناظم صاحب مدظ اللہ العالی کی طرف سے اور ان کے عملے کی طرف سے، آپ لوگ وہیں پر رہیں، اپنی مرضی سے جگہوں کو اختیار نہ کریں، اس سے بد انتظامی پھیلتی ہے. جہاں آپ کو جگہ بتائی گئی، جہاں آپ کو جگہ دی گئی، جس کے پاس جو بھی جگہ متعین ہو گئی ہے وہ وہیں رہے. اور اوقات سونے کے، جاگنے کے، اس کے لیے خود مستعد ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اٹھانے کے لیے آئے، یہ تو اٹھانے والے کا مزید احسان ہے، بس آزان ہو گئی یہ آپ کے لیے کافی، آپ خود اٹھیں. درس تفسیر میں ابتدائی درجات کے طلبہ اور چھوٹے طلبہ کو بھی داخلہ نہیں دیا جاتا، سنجیدہ فضلاء کو اور بڑے طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے. لہذا آپ لوگوں سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ مطلوب ہے، آپ لوگ خود ذاتی طور پر چست رہیں، اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں. یہاں آنے کا تو مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا، عبادت کی مشق کرنا، اپنے آپ کو دینی رنگ میں ڈھالنا ہے. لہذا اس کو عملی طور پر آپ اپنائیں، کر کے دکھائیں. اگلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نعمت آپ کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درس میں دنیا کے عرب ہا عرب انسان، کروڑوں اربوں انسان ہیں، اگر اس میں سے آپ اندازہ کریں تو دنیا کا 1% کا 1% بھی نہیں بنے گا، اس سے بھی کم کر لیں، یعنی کہ دنیا کے شاید 10 لاکھ انسانوں میں کوئی ایک آپ جیسا ہوگا جس کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا موقع ملے گا، 10 لاکھ آدمیوں میں سے ایک، 10 لاکھ آدمیوں میں سے ایک. دنیا کی جو آبادی ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو چھوڑ کر، دنیا کی آبادی تو چلیں بڑی ہے، پاکستان کی کتنی آبادی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوئی آپ پر، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائی، اس کا شکر ادا کریں، آپ کو شیخ کی صحبت میں آنے کی توفیق دی، شکر کریں، ایسا شیخ نصیب ہوا، شکر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کریں گے دین کے انوارات علوم اتنے ہی بڑھیں گے انشاءاللہ. اپنے آپ کو شاکرین میں سے بنائیں، ہر نعمت پر شکر کریں، کھانے پر شکر کریں. حضرت الشیخ بذات خود بڑی توجہ فرماتے ہیں دورہ تفسیر کے طلباء کے قیام پر، طعام پر، ان کی آسائشوں پر. تو آپ لوگوں میں بھی شکر کی صفت نظر آنی چاہیے، آپ لوگ بھی پر مسرت رہیں اور دعا گو رہیں. بڑی تعداد میں حضرت شیخ سے پرسوں ملاقات ہوئی، فرمایا کہ بڑی تعداد میں حضرت بھینسیں لے کر آئے خاص کہ ان طلبہ کے لیے اور ان کے اعزاز کے لیے دودھ آئے گا، خود حضرت تشریف لے گئے اور لے کر آئے. تو آپ کی ذات کے اندر بھی اور آپ حضرات کے اندر بھی شکر نظر آنا چاہیے. دعا گو رہیں اپنے شیوخ کے لیے، دعائیں کریں ان کی صحت کے لیے، دراز عمر کے لیے، ان سے مستفید ہونے کے لیے دعائیں کریں. درس کے درمیان بسا اوقات طالب علم کے ذہن میں کوئی سوال بھی پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں اصول ضابطہ یہ ہے کہ کوئی طالب علم بھی درس کے درمیان سوال نہیں کرے گا، اپنے سوال کو ایک پرچی پر تحریر کر لیں، اس کے نیچے اپنا داخلہ نمبر لکھیں اور حضرت شیخ ناظم صاحب کے پاس یا ان کے معاونین کے پاس آپ جمع کرائیں کہ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اگر وہ سوال مناسب ہوا، اس لائق ہوا کہ اس کو درس میں بیان کیا جائے گا اور حضرت الشیخ کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ پھر دیا جائے گا، اور اگر وہ اس لائق نہ سمجھا گیا تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ سے بڑے حضرات جو ہیں وہ اس سوال کو مناسب نہیں سمجھ رہے. درس کے درمیان پوچھنا، درس کے بعد پوچھنا مناسب نہیں ہے. اس کا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے، اور کوشش کی جائے کہ اگر کوئی سوال اشکال پیدا ہو تو کچھ صبر کیا جائے. بسا اوقات ان کے موقع آگے آتے ہیں، بعض دفعہ ایک جگہ کلام ہوتا ہے اور اس میں اگر کچھ باتیں مزید حضرت بیان فرماتے ہیں تو اگلی جگہ جب وہ موقع آتا ہے، اس قسم کی آیات آتی ہیں، وہ موضوع آتا ہے، وہاں بیان ہو جاتا. آپ کی تشنگی نہیں رہے گی، لیکن جلد بازی بھی نہ کریں، صبر و تحمل سے آپ اپنے پاس سوال نوٹ کرتے رہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو درس میں چند ایک دن میں خود ہی اس کا جواب مل جائے گا. پھر بھی اگر کوئی علمی سوال ہو آپ ضرور کریں، اور اس کا میں نے طریقہ عرض کر دیا. جو حضرات باقاعدہ داخل ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے، حاضری کے اندر تمام طلبہ پہلے سے موجود ہوں، اپنی اپنی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں، اور حضرت کی تشریف آوری سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنی جگہوں پر موجود ہوں. یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ شیخ مسند پر تشریف لے آئیں اور اس کے بعد پھر طالب علم کو آ رہا ہوں. لہذا آپ لوگ اپنے نظام الاوقات کو پہلے سے ترتیب دے کر رکھیں. آپ نے حاضری میں جب آنا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے، اور کوئی طالب علم غیر حاضری نہیں کرے گا. پوری حاضری کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ آپ لوگ اپنے سبق کے اندر موجود رہیں. درس کے اندر دیگر حضرت کا چونکہ درس جامع ہے، اللہ تعالی نے ہمارے حضرت و شیخ کو ایک جامع شخصیت بنایا ہے، جامع العلوم ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے درس میں، جو ہمارے فضلاء ہیں جانتے ہیں، مختلف شاگرد ہوتے تھے. ہر شاگرد کی کوئی صفت ہوتی تھی، کوئی عربی کے اندر امام ہوتا تھا، کوئی قرآن کریم کے اندر بڑے زبردست حافظ ہوتے تھے، کوئی علوم حدیث میں بڑی دسترس رکھتے تھے. ہر کسی کی اپنی اپنی صفت تھی، لیکن امام صاحب امام صاحب تھے، ہر فن کے امام تھے. اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت الشیخ کو ہر فن میں وسیع دسترس نصیب فرمائی ہے. تو وہ قیمتی مسائل جو حضرت بیان فرماتے ہیں، اس کے ساتھ اکثر حوالوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو اپنے پاس محفوظ کریں. یہ بڑے نادر اور قیمتی نقطے ہیں جو بڑی عرق ریزی کے ساتھ حضرت کے بڑے وسیع مطالعے کا نچوڑ اور حاصل ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، یہ پرانی مسجد تھی. مسجد کا صحن تھا، وقفہ ہوا کرتا تھا. پہلے ایک ہی نشست بڑی لمبی ہوتی تھی، تو ایک عالم تھے، بزرگ استاذ تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، اور وہ باقاعدہ آئے تھے اور تفسیر پڑھ رہے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ خود بھی تو عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند سے پڑھا اور کئی بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، پھر یہ مجلس اور یہ محفل اختیار کرنے کی کیا وجہ بنی؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہا اصل میں دو باتیں ہیں. حضرت شیخ کے جو قیمتی نکات ہیں، جو حوالے ہیں، اور فرق باطلہ کا جو رد ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں اور ان آیات کو دلائل بنا کر، یہ اور کہیں موجود نہیں ہے. اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آ کر خود حضرت کے سامنے علم حاصل کروں اور تفسیر حاصل کروں. اور ایسے بڑے واقعات ہیں، دنیا کے بڑے دنیا دار، بڑے بڑے لوگ، علوم سے منجھے ہوئے لوگ، علماء کرام، اور ایسے کئی علماء کرام فضلاء اعظام کو میں جانتا ہوں جو بڑے زمانے سے تفسیریں پڑھا رہے ہیں، اور حضرت کے سامنے انہوں نے آ کر تفسیر پڑھی اور بڑی محنتوں سے پڑھی، اور اللہ تعالی نے قبولیت دی، اب اپنے اپنی جگہوں پر پڑھا رہے ہیں. بڑے بڑے عمر کے علماء کرام کو میں نے دیکھا آ کے پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ درس کی مقبولیت بھی ہے، قبولیت ہے اللہ تعالی کی ہاں سے. شکر کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اگر بعض ابحاث آپ کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض کلام ایسا ہے جو فضلاء کے لیے ہے اور منتہی طلبہ کے لیے ہے، ممکن ہے کہ ابتدائی طلبہ ہمارے دنیا دار حضرات اس کو سمجھ نہ پائیں، تو یہ سمجھیں کہ یہ کلام ان کے لیے ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ آئے ہیں فضلاء کرام، تو ممکن ہے کوئی ایسی بات بھی ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس کے لیے آپ اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی پھر ویسی محنت کریں، ویسا ظرف پیدا کریں، وہ علوم حاصل کریں، تو انشاءاللہ وہ معانی وہ علوم آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. ہم وقت کوشش کریں کہ مدرسے کے اندر جتنا وقت بھی آپ رہیں پوری کوشش کریں باوضو رہیں اور پگڑی باندھ کے رہیں، درس گاہ میں ٹیک نہ لگائیں. یہ اس وقت بتا رہا ہوں جب درس نہ ہو، درس کے اندر تو ٹیک لگانا جرم ہے، اس کے علاوہ بھی جب آپ درس کے لیے جب بیٹھے ہوں اور کوئی عذر شدید نہیں ہے، اگر جوان آدمی ہے تو ٹیک نہ لگائیں، بغیر ٹیک لگائے ادب کے ساتھ بیٹھے. جتنا ادب ہوگا جتنا احترام ہوگا انشاءاللہ علوم اتنے نصیب ہوں گے. شیوخ کو ہمارے جو شیوخ تھے وہ دعاؤں میں اپنے اساتذہ کرام کو یاد رکھتے تھے، تو آپ اپنے شیخ کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالی علم میں نور پیدا فرما دیں گے. اسی طرح بہت سارے طلباء کرام چونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں تو باہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہمارے میلے کپڑوں سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے کسی اور کام سے کسی کا کوئی حرج نہ ہو، ہم ایسی تاخیر سے نہ آئے کہ باقی لوگوں کی نیند خراب ہو یا لائٹ جلائیں، باہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ادب آداب پورے رکھیں، اپنے ساتھی کا بھی ادب کریں. مسجد کا تو ادب ہے ہی، ڈیسک کا تو ادب ہے ہی، قرآن کریم تو سب سے زیادہ ادب کے لائق کتاب ہے. مدرسے کی ہر چیز کا ادب کریں، ہر چیز کا خیال رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بہاروں کے اندر آنے کی توفیق دی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ چیزیں وقف ہیں، مدرسے کی ڈیکس وقف ہے، مدرسے کی مسجد کی چیزیں وقف ہیں، یہ اللہ کا مال ہے، اس کے اندر ویسی ہی احتیاط کریں، بد نظمی کا مظاہرہ نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، طریقے سے استعمال کریں، آداب کے مطابق استعمال کریں، اعلی طریقے سے اس کو استعمال کریں، اور جتنا استعمال ضروری ہے اتنا کر کے اس کو واپس اس کے ٹھکانے پر پہنچائیں. طلباء کرام کے لیے ماشاءاللہ آپ تو وسیع جگہ ہے کھانے کی، کوشش کریں آپ جب کھانے کی لیے جائیں تو بڑے اطمینان سکون سے جائیں، بہت زیادہ جلدی کا مظاہرہ نہ کریں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، کھانے کا ادب اور احترام کریں، اور کھانا ضائع نہ کریں، جتنا کھانا ہے اتنا لیں، اس کو دسترخوان پہ نہ گرائیں، چاول ایک دانہ بھی نہ گرے، یہ ایک ایک دانہ آپ کے لیے ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے، لیکن اس کا احترام اس کا خیال بھی آپ ہی نے رکھنا ہے. با ادب اور بے ادب میں فرق یہی ہے کہ جب وہ کھانا کھا کے اٹھے گا کوئی دانہ نہیں ہوگا، اور جب جانور کھانا کھاتا ہے چارہ کھاتا ہے تو تھوڑا دائیں گراتا ہے تھوڑا بائیں گراتا ہے، تو آپ حضرات کے اندر وہ شان نظر آنی چاہیے، ایک ایک دانے کا خیال آپ کے اندر ہونا چاہیے، ذرے ذرے کی فکر آپ کو ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ یہ اصول یہاں کا ہے، زندگی میں اپنا اصول اپنائیں، زندگیوں کے اندر اپنے اعمال کے اندر، اپنے عادات کے اندر ان چیزوں کو شامل فرمائیے. یہ درس معلومات کے لیے نہیں ہے، علم تو ہے لیکن اصل علم کا مقصد اور اصل روح ہمارے اعمال ہیں. لہذا انشاءاللہ حضرت الشیخ بیان فرمائیں گے مختلف اعمال، مختلف وظائف، ان کو آپ اپنی زندگیوں میں اتار لیجئے، ان کو عمل میں لے کر آئیں، آپ کی زندگی سے اس عمل کی خوشبو آئے. آپ جب جائیں تو ایک نمونہ عمل بن کر جائیں. ہمارے اسلاف اعمال کے بھی بہترین مظہر تھے. تو حضرت الشیخ جو اعمال آپ ان کو دیکھیں کرتے ہوئے، اس کو اپنائیے. جتنے علوم آپ پڑھ چکے ہیں، الطہور شطر الایمان، اس کو عمل میں بھی لے کر آئیے. جتنے اعمال آپ سے ہو سکیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ویسا بنائیے، پورا کا پورا ویسا بنائیے. ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق ڈھالیے، ظاہری طور پر بھی اور باطن اور نفس کو بھی اپنے شریعت کے تابع اور مطیع بنائیے. اور جتنا زیادہ آپ متبع سنت ہوتے جائیں گے، علوم حاصل کرنا، علوم ضبط کرنا اور علوم یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز ساری زندگی پھر اس کی برکتیں آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے. بڑے بڑے حضرات ہم نے دیکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے درجے مراتب نصیب فرمائے. جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ پڑھا، اخلاص کے ساتھ حضرت کے ہاں شرکت فرمائی اور بڑی توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اونچے مقام پر پہنچایا. بہت سے ایسے چیدہ چیدہ نام ہیں جو اس درس تفسیر کے اور حضرت الشیخ کے قیمتی نکات سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں. تو اس سارے اور جو قیمتی نکات ہیں، ان کو آپ لوگ عمل میں لائیں. دو باتیں آخر میں اور عرض کروں. ناغا آپ لوگ بالکل نہ کریں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے درس میں شریک تھے. اطلاع آئی کہ حضرت اہلیہ بیمار ہیں، علیل ہیں. حضرت نے فرمایا میں تو درس میں شریک ہوں، کسی طبیب کا بندوبست کر لیا جائے، دایا کو بلایا جائے. کچھ دیر بعد اطلاع آئی حضرت بیٹا ہو گیا ہے. کہا بہت مبارک ہو. اللہ تعالی مبارک فرمائے، با سعادت فرمائے، درس ختم ہوگا تو آؤں گا. پھر اطلاع دی گئی حضرت صاحبزادہ بیمار ہے. حضرت نے وہی جواب دیا کسی طبیب کا بندوبست کیا جائے، کسی کو دکھا دیا جائے، فارغ ہو کر آؤں گا. پھر اطلاع دینے والا آیا، کہا حضرت اللہ کے حکم سے بچے کا وصال ہو گیا ہے. کہا آپ لوگ کفن کا انتظام کر لیں، غسل دے دیں، تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں. میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا درس چھوڑ کر نہیں آ سکتا. پھر وہ امام ابو یوسف قاضی القضات بنے. تو درس میں اتنی زیادہ ملازمت ضروری ہے. چھوٹے موٹے بہانے، کوئی بیماری، کوئی ضروری کام، یہ چیزیں آپ کو درس سے روکنے والی نہ بنے. صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فقت علی اقرانی، بہت لوگ تھے پڑھنے والے لیکن میں ان سب سے آگے بڑھ گیا، ان سب سے آگے نکل گیا. وجہ کیا تھی؟ آگے فرماتے ہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، لم تقع لی فطرتن، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی. چونکہ میں نے چھٹی نہیں کی تو چھٹی نہ کرنے سے صرف علم کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ برکت بھی ملتی ہے. ہمارے علوم جو ہیں یہ صرف کتابوں میں نہیں ہے، اگر کوئی ساری کتابیں پڑھ لے ہم اسے عالم تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو علوم سینہ در سینہ چل رہے ہیں، یہ تو سند مسلسل ہے، یہ تو علوم ایک واسطے سے آ رہے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ ہے، ایک موتیوں کی لڑی ہے، اس کے ساتھ جتنا مضبوطی سے جڑیں گے اللہ تعالی علوم کو اتنا نکھار دیں گے. اگر ایک آدمی بڑی بڑی کتابیں یاد کر لے، ہمارے دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی میڈیکل کی بہت ساری کتابیں ساری جو پڑھائی جاتی ہیں سب رٹ لے یاد کر لے، اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا، اس کو کوئی سرجن نہیں مانتا، کوئی اسے آپریشن نہیں کرائے گا، حالانکہ وہ ساری کتابیں زبانی اس کو یاد ہو. کیوں نہیں مانتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کہیں کی ڈگری نہیں ہے، سند مسلسل، وہ دنیا والوں کی بھی سند مسلسل ہے. تو ہماری تو سند بڑی ہی عالی ہے، ہم تو سند مسلسل پہ چلتے ہیں، ہمارے تو شیوخ سے لے کر صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سند جڑی ہوئی ہے. تو اس سند کا لحاظ اور اس سند کا خیال رکھتے ہوئے پوری کوشش کریں ملازمت الشیخ کی، شیخ سے پڑھے لازم جڑے رہیں، دیکھتے رہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت کو تکلیف دیں، زحمت دیں، خاموشی سے دیکھیں، دیکھیں اور سمجھیں، اعمال دیکھیں اور سمجھیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، وہ مشہور واقعہ نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو رات کو رکے دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرما رہے ہیں. صحابہ کرام دیکھ کر سیکھتے تھے، پوچھ کر سیکھنا کون سا کمال ہے، دیکھ کر سیکھیں، دیکھ کر سمجھیں، دیکھ کر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں. تو ایک تو بڑی ضروری بات یہ بتانی ہے کہ غیر حاضری نہ ہو اور اپنے آپ کو درست کریں اس اعتبار سے. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو جتنا اعمال میں آپ پختہ کریں گے اللہ تعالی کی طرف سے روحانیت اتنی قوی ہوگی. حضرت الشیخ، ان کے شیخ، ان حضرات کی بڑی قوی روحانیت، بڑا مضبوط تعلق مع اللہ تھا، اور یہ تعلق مع اللہ سیکھیں. یہ محنت سے پیدا ہوتا ہے، جب خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، کس طرح محنت کی جاتی ہے، اور اس تعلق مع اللہ کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اس روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کیجئے. ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا حضرت جب کٹھن مراحل آئے، جب تکلیف کی گھڑیاں آئیں، تو حضرت کو ہم نے دیکھا عبادات بہت بڑھا دی، بہت بڑھا دی. آج کل تو ویسے ہی پرآشوب حالات ہیں، اور طلبہ علماء کرام نشانوں پر ہیں. خود ہمارے ہاں کئی طلبہ اور ہمارے استاد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ گزشتہ سالوں میں شہید کیے گئے، تو آپ لوگ باہر نہ جائیں. مدرسے کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، کینٹین ہے، اس کے اندر بھی ساری چیزیں تقریباً ملتی ہیں. جو ضروری سامان ہے وہ موجود ہے، باہر کس لیے جانا ہے؟ پوری کوشش کریں باہر نہ جائیں، اور اگر ایسی مجبوری ہے ہی تو عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، اس میں بھی کوشش کریں کہ ایک بندہ 10 کا کام کر لے، ایک ساتھی جب جائے تو باقیوں کے بھی کام نمٹا کر آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ کہیں پورا جتھا بنا کے جایا جائے اور گھوما جائے پھرا جائے، وہ حالات نہیں ہیں، وہ جگہیں نہیں ہیں. اور اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو کراچی اس لائق نہیں ہے کہ ابھی کہ ایسے کام کیے جائیں، نہ ہی آپ لوگ کہیں اجتماعی صورت میں ہوٹلوں پر کسی دکان پر بیٹھیں. ایسے ہی ہوا تھا نا، یہاں طلبہ ہمارے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے جب صفاق لوگوں نے ان کو نشانہ بنایا اور شہید کیا، چائے پی رہے تھے، ہوٹلوں پہ نہ بیٹھے، نہ گیٹ کے سامنے کھڑے ہوں، مدرسے کے گیٹ کے سامنے دائیں بائیں کہیں نہ کھڑے ہوں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھیں، علم میں مشغول رکھیں، پڑھنے پڑھانے میں مشغول رکھیں، مطالعے میں مشغول رکھیں، تکرار میں مشغول رکھیں، باہم مذاکرے میں مشغول رکھیں، مذاکرہ کریں آپس میں. جب آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو آپ کے پاس وقت نہیں بچے گا، اسی میں آپ کا سارا وقت قیمتی بن جائے گا. اور مغرب سے پہلے پہلے جو طالب علم جائے وہ واپس آ جائے مدرسے کے اندر. کسی بھی وقت دارالاقامہ میں حاضری ہو سکتی ہے، جو رہائشی طلبہ ہیں وہ موجود رہیں، رہائشی طلبہ حاضر رہیں، جو رہائشی ہیں وہ مستقل رہائشی. اور جب بھی قرآن خوانی، حضرت فرماتے ہیں کبھی ذکر اذکار کی مجلس لگتی ہیں تو فوراً آئیں، اس میں شرکت تمام طلبہ کے لیے ضروری ہے، جو رہائشی طلبہ ہیں سب موجود ہوں. اس کے اندر غفلت قابل سزا اور قابل مواخذہ جرم ہے. جب بلایا گیا ہے کبھی بھی کسی عمل کے لیے تو آپ لوگوں کو آنا ہے، سب کو آنا ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ جو حفاظ کرام ہیں اپنا حفظ پختہ کریں، اور حضرت ناظم صاحب مدثر اللہ علی کو درخواست دیں کہ آپ نے تراویح اگر سنانی ہے. ہمارے ہاں انتظام ہوتا ہے، مختلف کمروں کے اندر حفاظ سناتے ہیں، اور جو سناتے ہیں باقاعدہ اجازت لے کر مکمل، ان کو انعام بھی دیا جاتا ہے، اکرام حافظ بھی ہوتا ہے. لیکن کمرے چونکہ کم ہیں، طلبہ اکثر حفاظ ہی ہوتے ہیں، تو پہلے سے درخواست، رمضان المبارک سے قبل درخواست دے دیں اور گزارش کریں کہ آپ کو جگہ دے دی جائے، اور اپنے لیے سامع منتخب کر کے حضرت ناظم صاحب کو درخواست دی جائے. اس کا معقول انتظام ہے، اور انشاءاللہ ایسے حفاظ کا اکرام بھی ہوگا. جن طلبہ کا باقاعدہ داخلہ ہے ان کی وقت پر حاضری بھی ہوگی، اور زیادہ غیر حاضریوں سے نام کٹ بھی جائے گا. اور جن کا نام اور جن کی حاضری مستقل رہی ان کو آخر میں امتحان دینا ہوگا، اور امتحان کے بعد اس کا باقاعدہ اس کی سند بھی جاری ہوتی ہے. اور جن طلبہ کا امتحان ہوگا، یعنی وہ پابند رہیں گے اور صحیح امتحان دیں گے، ان کا پھر آخر میں اعزاز اور اکرام بھی ہوگا. اور جو حضرات ہمارے اہل محلہ ہیں، دنیا کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کے پاس جتنا وقت ہے وہ اس کو قیمتی بنائیں. ایک گھنٹہ آ سکتے ہیں، ایک گھنٹہ سن لیں. اول تو کوشش کریں کہ زندگی میں ایک بار یہ وقت نکالیں. میرے ایک جاننے والے تھے فرگوسن کے اندر، ایک چارٹرڈ فرم ہے. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. تو ابھی تفسیر میں 2 مہینے باقی تھے. تو ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ میں نے اپنی کمپنی سے کہا ہے کہ مجھے 2 مہینے کی چھٹی چاہیے, میں نے تفسیر پڑھنی. تو کمپنی والے نہیں مان رہے, ہمارا ڈائریکٹر جو ہے وہ نہیں مانتا. اس سال کا کانٹریکٹ اب مجھ کو کرنا ہے. ہر سال کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس سال کا کانٹریکٹ مجھ کو کرنا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس سال کا کانٹریکٹ نہ کروں, یہ 2 مہینے کی چھٹی نہیں دے رہے. میرے سر پہ گھر کی معاشی ذمہ داریاں بھی ہیں, تو اگر میں ایسا کروں گا تو کیا یہ ناجائز ہوگا؟ تو بعض اللہ تعالی نے عوام میں بھی خواص پیدا فرمایا, حضرت فرماتے ہیں. وہ لاکھوں کی تنخواہ چھوڑ کر اس بات پہ تیار تھا کہ سارا سال کا کانٹریکٹ چھوڑ دیتا ہوں, ایک تفسیر میں نے پڑھنی ہے. کہا مجھے لوگوں نے کہا کہ سی ڈیاں ملتی ہیں, سب کچھ ملتا ہے, آپ اسے پڑھ لیں, لیکن میں قرآن کریم اللہ کی کتاب وہ بھی حضرت الشیخ سے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, میں زندگی میں یہ تو حاصل کر لوں, باقی اور پتہ نہیں ملے نہ ملے. اور کتنے لمحات ہیں اور کتنی زندگی ہے مجھے کیا پتا, نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے. میں تو سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کتنے سال ہو سکتا ہے, یہی سال میرا آخری ہو. تو بعض اللہ تعالی نے ایسے لوگ بھی رکھے, کوشش کی جائے جو جن کا ذاتی کاروبار ہے وہ کچھ مؤخر کریں. ہمارے ہاں تو ویسی مارکیٹیں 11 بجے کی 12 بجے کھلتی ہیں. جو نوکریوں والے ہیں وہ بھی کوشش کر کے قرآن کریم اور پھر وہ حضرت الشیخ کی نگرانی میں اور حضرت کے درس میں مل جائے تو کتنی غنیمت در غنیمت, نعمت در نعمت ہے. تو وقت نکال لیں. اور جن کی واقعی میں کوئی مجبوری ہے اور ناممکن ہے تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اپنا قیمتی بنا سکیں وہ آئیں. ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ مسجد کے کنارے پر بیٹھیں اور جتنی دیر وہ پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں اور پھر جب ان کے جانے کا وقت ہو چلے جائیں, درمیان میں نہ بیٹھیں تاکہ خلل نہ ہو. اور ان کو درس میں بیٹھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ درس ان حضرات کے لیے بھی ہے, وہ بغیر داخلے کے آ جائیں اور آ کر پڑھیں سنیں اور پھر جب ان کو کوشش کریں کہ وہ باقی درس ریکارڈنگ حاصل کر لیں, انٹرنیٹ کے اوپر بھی پڑی ہوتی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے سن سکتے ہیں, باقی اپنا جو وقت ہے اس کو قیمتی بنائیں. لیکن کوشش کی جائے جو اس سننے والے ہیں, بہت سارے حضرات, ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو لائیو سنتی ہیں براہ راست, وہ براہ راست سنیں. براہ راست سننے کی جو برکات ہیں, جو انوارات ہیں, وہ ریکارڈنگ سننے کی نہیں ہے. اس کا بھی فائدہ ہے لیکن براہ راست سننے کا مطلب آپ بیٹھیں اور براہ راست سنیں, اور صرف ریکارڈنگ سننے سے وہ برکت اور وہ نسبت حاصل نہیں ہوتی. ہوتی ہے لیکن وہ درجہ نہیں ہوتا جو براہ راست کا ہے. اور حضرت الشیخ کے درس میں مختلف موضوعات پر کلام ہوتا ہے. ایک دفعہ کافی سال پہلے کی بات ہے, آج سے کوئی 12-15 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے الحسن کے ایڈیٹر وہاں ہمایوں مغل صاحب بھی اس زمانے میں بیٹھتے تھے, تو میں نے ایک کاغذ لے کر نوٹ کرنا شروع کیا, اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں موضوع پہ کلام شروع ہوا, کاغذ رکھا ہوا تھا میرے پاس. تو 2 نشستوں کے اندر, وقفے سے پہلے والی نشست, وقفے کے بعد والی نشست میں کوئی 98 موضوعات پہ کلام ہوا. جس میں کبھی کوئی مسئلہ تھا، کبھی کوئی اور بات تھی، کل نوٹ کرنا شروع کیا. ویسے تو ہمیں ہم ضبط اس وقت کر پاتے ہیں جب ہم پوری توجہ کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں. جب پوری توجہ ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو تقریباً 98 یا 99 موضوعات پر کام ہوا، میں نے ان کو دکھایا. یہ آج اس موضوع پر بات ہوئی، اور ہر بات اگلی سے الگ ہے. اس موضوع پر بات ہوئی، 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 اور تفسیر ساتھ چل رہی ہے. اس تفسیر کے ضمن میں اور اس کی روشنی میں اور اس کے نکات میں وہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہوتی. قرآن کریم تو ہے ہی جامع کتاب، اور قرآن کریم تو علوم کا منبع اور مرکز ہے. اور پھر ایسا تفسیر کرنے والا ملے اور ایسا بیان کرنے والا ملے تو اس کو ضبط کریں، کوشش کریں اپنے اندر سرعت تحریر پیدا کریں. تیز لکھنا ہے شروع، ایک خوبصورتی کے ساتھ لکھنا ہے، ایک تیز لکھنا ہے. جو جتنا زیادہ تیز لکھے گا اتنا فائدے میں رہے گا، اور جو لکھ لے گا وہ علم پر سوار رہے گا، اور جو یاد کرے گا اس پر علم سوار ہوگا، جب چاہے چلا جائے. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے، سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایات کے امام بن گئے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں لکھتا نہیں تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص جو ہیں وہ لکھتے تھے، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. ان کا ذخیرہ مجھ سے بڑھ گیا. تو علم جو ہے وہ قلم کے ساتھ ضروری ہے، اور انسان کو تو قلم کے ساتھ ہی سکھایا گیا. تو قلم، کاپی، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز حاشیے والا قرآن کریم دیا جائے گا. جو حضرات مقرر پڑھ چکے ہیں کوشش کریں وہ ایک ہی قرآن کریم رکھیں. میں نے کم و بیش 13-14 دفعہ حضرت سے تفسیر پڑھی. یہ تجربہ میرا ذاتی ہے. پہلے سالوں میں قرآن کریم تبدیل کرتے رہے، ہر سال دوسرا لے لیا، پھر 4 سال مسلسل ایک ہی قرآن کریم پر نوٹس لیے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور وہ بڑا قیمتی قرآن کریم آج بھی میرے پاس ہے. گزشتہ سال بھی جب حضرت کے سامنے شریک ہوا تو اسی پر ہی نوٹس لیے. تو یہ چیدہ چیدہ باتیں تھیں، کچھ گزارشات تھیں جو آپ سے ذکر کی. انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات ان کو حرز جان بنائیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ انتظامیہ کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کے بھی علوم میں برکت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے استاذ المکرم مدرسے کے بڑے شیخ حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب متظلہ العالی تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمد لله، آج احسن العلوم میں دورہ تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. بہت بڑی خوشی کا مقام ہے, بہت سارے علماء طلباء اور عوام مختلف مدارس سے اور علاقوں سے علم تفسیر پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. ہمارے شیخ الجامعہ شیخ التفسیر والحدیث جامعہ عربیہ احسن العلوم کے چار دیواری میں بیٹھ کر ساری دنیا میں علم کے بارش برساتا ہے, اور پوری دنیا کے اندر تشنگان علوم نبوت اس سے سیراب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے شیخ الجامعہ کو جس وسعت علم سے نوازا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک ایسی بے مثال فصاحت سے نوازا ہے کہ مشکل سے مشکل بات بھی اتنی آسان کر کے طلباء علماء عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ طلباء علماء یہاں تک کہ عوام بھی اس بات کی گرانی کو محسوس نہیں کرتے ہیں. انشاءاللہ 40 دن آپ کے پاس ہے, اس بحر لا ساحل سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے, آپ کو خود بخود اندازہ ہوتا رہے گا. شان کے ساتھ بخاری کا ختم ہو, اس کے بنیاد ہمارے شیخ الجامعہ نے رکھی, اور آج ملک بھر کے مدارس علماء اور محتممین حضرات حضرت کی اقتداء کرتے ہیں اس عمل کے اندر. اسی طرح شان کے ساتھ دورہ تفسیر کے مجلس شیخ الجامعہ نے اس شہر کے اندر پہلی مرتبہ آج سے 28-29 سال قبل لگائی تھی, اور ابھی تک وہ مجلس جاری اور ساری ہے. ہماری دعا ہے کہ تا دیر اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قائم اور دائم رکھے. شیخ الجامعہ کے درس کو دیکھ کر بہت سارے علماء کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا, اور آج کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر بہت سارے علماء دور تفسیر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ تمام کے تمام حضرات شیخ الجامعہ کے درس سے متاثر ہو کر اور ان کے درس سے ان کے دلوں کے اندر دور تفسیر کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے بھی آغاز کیا, ان کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دروس کو بھی
اسی طرح کامیابی عطا فرمائے جس طریقے سے اے اللہ آپ نے ہمارے شیخ الجامعہ کی درس کو کامیابی عطا فرمائی ہے. مختصر بات یہ ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر ہم چاروں طرف نظر دوڑائے ہر چیز کی قیمت اگر ہے تو وہ انسان کی وجہ سے ہے. سونا چاندی ہے اس کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے. اگر انسان نہ ہوتا تو سونا چاندی کی کوئی قیمت نہ ہوتی. اور یہ جو باغات ہے حیوانات ہے زمینیں ہیں جائیدادیں ہیں کوٹیاں ہیں محلات ہیں اور جنگلات ہے ہر چیز کی قیمت آج اگر ہے تو انسان کی وجہ سے. اگر انسان نہ ہوتا تو ان چیزوں کی قدر و قیمت نہ ہوتی. اور انسان کی قدر و قیمت اگر ہے انسان کی عزت اگر ہے تو وہ علم و عمل کی وجہ سے ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلافت سے نوازا. خلافت عطا کرنے کے لیے اللہ نے معیار عبادت کو نہیں بنایا علم کو بنایا. اگر معیار عبادت کو بناتے تو عبادت کے اندر فرشتے آدم علیہ السلام سے آگے تھے. علم میں آدم علیہ السلام آگے تھے. اللہ نے فرشتوں کو خلافت عطا نہیں کی آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا کی. تو خلافت کا معیار اللہ تبارک و تعالی نے علم کو قرار دیا. انسان کو عزت ملی ہے خلافت ملی ہے علم کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اَيْنَ تَذْهَبُونَ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اَيْنَ تَذْهَبُونَ. یہ تو اللہ کا کلام ہے شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. تم کہاں بہ کے جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر. ان هو الا ذکر للعالمین یہ تو دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم اور ہر اس آدمی کے لیے قرآن نصیحت ہے جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے. تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے نصیحت بنا کر نازل فرمایا اور ہدایت بنا کر نازل فرمایا. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کو پڑھے قرآن کو سیکھے قرآن پر عمل کرے اور اس سے ہدایت حاصل کرے. ایک آیت بھی اگر ہمارے اندر اتر گئی انقلاب کے لیے تبدیلی کے لیے کافی ہے. پھر اگر پورے قرآن کا علم حاصل ہو جائے اس پر آدمی عمل کرے کہاں جا پہنچے گا. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہر آدمی واقف ہے. بیک وقت حدیث، فقہ اور تصوف میں امامت کے درجے پر فائز تھے، اور وہ ابتدا سے اس طرح نہیں تھے جس طریقے سے بعد میں تھے، بلکہ جوانی کے ابتدائی ایام میں وہ آزاد منشن نوجوان تھے. تاریخ مختصر المدارک کے اندر اور اس طریقے سے طبقات کفوی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جوانی کے پہلے دور میں آزاد منشن نوجوان تھے، شراب کے عادی تھے اور گانا بجانے کے شوقین تھے، اور لہو و لعب کے خوگر تھے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے اور دنیاوی وسائل سے خوب نوازا تھا. سیب پکنے کا موسم تھا، بہت بڑا باغ تھا ان کا سیبوں کا. اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں بہترین کھانے تیار ہو گئے، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر سرود اور طرب کی محفل جمی، اور پھر اس محفل کے اندر شراب کے جام پر جام جو ہے نا لنڈائے گئے. عبداللہ ابن مبارک نے اتنی زیادہ شراب پی لی کہ شدت نشی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو چنگ ساتھ پڑا تھا، اور اسے اٹھا کر جب بجانا شروع کر دیا تو اس سے آواز نہ نکلی. پھر اس کے تار ٹیک کرنے لگے، اس فن کے بھی وہ بڑے ماہر تھے، اس کے تار ٹیک کیے اور پھر جب بجانا شروع کر دیا پھر بھی آواز نہیں نکلی. تو تاریخ مختصر المدارک کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے کہ انتہائی تعجب اور حیرت سے چنگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس سے آواز کیوں نہیں نکل رہی، اور اتنی میں جو ہے نا یہ آواز چنگ سے آنا شروع ہو گئی. قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے نا سنائی دی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، قرآن مجید کی یہ آیت اس چنگ سے ان کو سنائی دی. اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے، اب بھی وہ وقت نہیں آیا. جب انہوں نے یہ آیت سنی اور یہ آیت ان کے دل کے اندر اتری، اور اس آیت سے ان کے دل کے اندر ایسا طوفان برپا ہوا اور پورے جسم کے اوپر وہ طوفان ایسا چھا گیا کہ انقلاب آیا، چنگ کو توڑ ڈالا، شراب کو بہا دیا، اور جسم پر ریشمی لباس کو اتار کر پال ڈالا، اور اسی وقت عزم کر لیا علوم نبوت حاصل کرنے کا اور عبادت کا، اور اسی میں مگن ہو گئے، مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے. جب سر اٹھایا تو حدیث میں امام، فقہ میں امام، اور تصوف میں امام. ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ اور بادشاہوں کے دفتروں میں کام کرنے والوں کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہوتا تھا کہ شاید اتنا گہرا تعلق آج علماء کا ہو. حیات الحیوان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ مامون الرشید کا ایک مصاحب تھا عبداللہ بن طاہر. مامون الرشید ناراض ہو گئے اس سے, اور بادشاہوں کے ساتھ زیادہ دوستی نہیں لگانی چاہیے, اس لیے جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر فوراً آدمی کے قتل کے بارے میں سوچتے ہیں. تو مامون الرشید نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کے اندر فیصلہ کر لیا کہ عبداللہ بن طاہر کو قتل کرنا ہے. اسی مجلس کے اندر ان کا کوئی خیرخواہ بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن طاہر کا, انہوں نے خط لکھا اور بڑا عجیب خط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ, اتنا سا خط ہے. یہ خط بھیج دیا عبداللہ بن طاہر کے پاس. جب انہوں نے خط وصول کر لیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ, الٹ پلٹ کر کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس سے آپ اندازہ لگائے کہ مامون الرشید کے دفتر میں کام کرنے والوں کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا. کتنا عجیب خط لکھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ. بار بار وہ خط پڑھ رہے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو قریب میں ایک باندی کھڑی تھی, کنیز کھڑی تھی, وہ سمجھ گئی کہ عبداللہ بن طاہر خط کا مطلب نہیں سمجھے. وہ قریب آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے خط لکھنے والے نے اس خط کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے. یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. کہ اے موسیٰ, سرداروں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا, آپ یہاں سے نکلے. عبداللہ بن طاہر نے پوری تیاری کی تھی مامون الرشید کے پاس جانے کی, لیکن جب یہ خط ملا اور خط سمجھ گئے تو انہوں نے ارادہ ترک کر لی اور اس طریقے سے وہ بچ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حکمرانوں کا تعلق بھی بہت گہرا تعلق ہوتا تھا قرآن سے, اور اس طریقے سے سرکاری ملازمین کا بھی بہت گہرا تعلق ہوتا تھا قرآن سے. یہی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج کے سفر پہ گیا تھا. مستطرف کے اندر یہ واقعہ ہے کہ میں حج کے سفر پہ گیا تھا اور میں نے وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو پریشان بیٹی تھی, میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے میرے سلام کا جواب دیا, سلام القول من رب الرحیم. یعنی ہر بات کا جواب جو ہے نا وہ قرآن مجید سے دیا کرتی تھی. میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو, تو کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. میں سمجھ گیا کہ راستہ گم ہوگا, قافلے سے بچھڑ گئی. معلوم کرنے کے لیے کہ قافلہ کس راستے پر ہوگا, میں نے پوچھا آپ لوگوں نے جانا کہا تھا, تو کہنے لگے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میں سمجھ گیا کہ ارکان حج ادا کرنے کے بعد مسجد اقصی کی زیارت کے لیے ان کے قافلے نے جانا تھا. اندازہ لگانے کے لیے کہ قافلہ کتنا دور نکلا ہوگا, تو میں نے کہا کہ آپ کو کتنی راتیں یہاں ہو گئی. کہنے لگے ثلاث لیال سویہ, تین راتیں ہو گئی. میں نے کہا کہ یہاں تو کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی, تم کیا کر رہی تین دن, کیا کھایا کیا پیا؟ تو کہنے لگے ہوا یطعمنی ویسقین. میں نے کہا وضو کا کیا کر رہی تھی؟ فتیمم سعیدن طیبا، تیمم کر رہی تھی. میں نے کہا میرے پاس کانا ہے، اگر آپ کہو گی تو میں پیش کروں. تو کہنے لگے واتم الصیام الى الليل، میرا روزہ ہے. میں نے کہا کہ یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے. تو کہنے لگی ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، نفلی روزہ ہے. میں نے کہا سفر کے اندر تو فرض روزہ نہ رکھنے کا بھی اختیار ہے. تو کہنے لگے وانت صوم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے. میں نے کہا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کہنے لگے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ اس کے بارے میں سوال نہ کرے. میں خاموش ہو گیا اور میں نے معافی مانگی کہ معذرت میں نے کی. کہنے لگے کہ لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. میں نے کہا کہ میرے پاس سواری ہے، اگر آپ قافلے کے پاس جانا چاہے تو میں اپنی سواری لے آتا ہوں. تو کہنے لگے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، بلائی کا کام ہے لے کر آؤ. میں نے اپنی سواری لا کر ان کے سامنے بٹھا دی. تو کہنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی کر لیں تاکہ آپ کی بہن عزت کے ساتھ پردے کے ساتھ جو ہے نا وہ سواری پر سوار ہو جائے. جب وہ سوار ہونے لگی تو سواری بد گئی اور بھاگ گئی، اور اتنے میں وہ گر گئی، کپڑے پڑ گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا. تو کہنے لگی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، میری کوئی غلطی ہوگی، اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے. میں نے سواری پکڑی اور لا کر دوبارہ بٹھا دی. تو کہنے لگی ففہمناها سلیمان، میں سمجھ گئی کہ یہ کہہ رہی کہ سواری باندھ لو. میں نے سواری باندھ لی. جب یہ سواری پر سوار ہو گئی تو سواری کی دعا جو ہے نا پڑی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلب. میں زور تیز جو ہے نا سواری کو بگانے لگا اور زور زور سے جو ہے نا چیخنے لگا سواری کو ہنکانے کے لیے تاکہ جلد سے جلد جو ہے نا قافلے کے پاس پہنچے. تو کہنے لگے کہ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک کا، چال بھی کم کرے اور آواز بھی پس کرے. ہر بات قرآن مجید سے کہہ رہی تھی. اونٹ والے جب اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں تو ان کو قصائد یاد ہوتے ہیں، وہ اپنے قصائد وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. تو میں نے بھی ایک قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا ترنم کے ساتھ. جب انہوں نے میرے قصیدہ پڑھنے کو جو ہے نا سنا تو کہنے لگے فقر و ماتا یسر من القرآن، قصیدہ پڑھنے کے بجائے قرآن پڑھو. میں نے پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو کہنے لگے لا تسألوا عن شیء ان تبدل لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، جواب آنے کے بعد پھر تمہیں اچھا نہ لگے. میں خاموش ہو گیا. چلتے چلتے جب ان کا قافلہ نظر آیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا قافلہ جو ہے نا وہ سامنے ہے، قافلے میں آپ کا کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میں سمجھ گیا کہ بیٹے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے بیٹوں کا فریضہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے وبالنجم ہم یہتدون، میں سمجھ گیا کہ بیٹا راہبر ہے قبیلے کا. جب ہم بالکل خیموں کے قریب پہنچ گئے میں نے کہا کہ خیمے آ گئے، آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے تاکہ میں ان کو پکاروں. تو قرآن مجید کی آیت پڑی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ میں سمجھ گیا کہ بیٹے موسیٰ ہے اور یحییٰ ہے، ابراہیم ہے، میں نے ان کو آواز دی، یہ لوگ نکل آئے اور اپنی ماں کو دیکھا چمٹ گئے، اپنے خیمے میں لے گئے، مجھے بھی خیمے میں لے گئے بٹھایا، تو اپنے صاحب زادو سے کہنے لگی فبعثوا احدکم بورقکم ہاذہ الی المدینۃ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ، ایک بھائی کو پیسہ دے دو، بازار بھیجو، بازار کے اندر جو اچھا کھانا ملے، پاکیزہ کھانا ملے وہ لے کر آؤ. انہوں نے ایک بھائی کو پیسہ دے دیا اور بازار بھیج دیا. جب وہ کھانا لے کر آیا، دسترخوان پہ کھانا لگا دیا تو کہنے لگی کلو وشربو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو بسبب اس عمل کے جو تم نے پچھلے دنوں کیا. میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا جب تک تم مجھے جو ہے اس خاتون کی حقیقت میرے سامنے بیان نہیں کرو گے کہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری والدہ ہے، 40 برس ہو گئے کہ اسی طریقے سے ہر بات کا جواب قرآن مجید سے دیتی ہے اور ہمیں ہدایات دیتی ہے، تو قرآن مجید کے آیات جو ہے نا وہ پڑھتی ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت یہ جی جو ہے یہ ہدایت دے رہی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں، تو کہنے لگے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرشتے مقرر ہیں، وہ ان کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جو ہے نا میرے اعمال نامے کے اندر قرآن کی سوا کچھ اور ہو، میں چاہتی ہوں کہ میرے اعمال نامے کے اندر صرف اور صرف جو ہے نا قرآن ہو. تو میں نے کہا کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اپنی اس فضل سے نوازتے ہیں. تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا تھا کہ قرآن مجید ان کا بول چال ہوتا تھا. ہمارے شیخ الجامعہ کو کبھی کبھی جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، انہوں نے بھی اپنا بول چال جو ہے نا قرآن مجید کو بنایا ہے. اب آپ کو جو ہے نا 40 دن کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ ہر بات پر جو ہے نا وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور کبھی جو ہے نا وہ احادیث پڑھ کر سناتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اپنا بول چال قرآن اور حدیث کو بنایا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے اور یہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی اپنا تعلق رشتہ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح مضبوط کرے کہ قرآن مجید آپ کا بول چال بنے اور اپنا شوق اتنا بڑھائے کہ آپ کے شیخ کے زبان مبارک سے جو کلمہ نکلے اور جو لفظ نکلے وہ آپ اپنے دل کے اوپر لکھ ڈالے اور اس کو یاد کر لیں. یہ موقع زندگی میں ہر وقت ہاتھ نہیں آتا. بعد میں پھر آپ ایسے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں گے، مصروف ہو جائیں گے، آپ چاہیں گے کہ ہم واپس احسن العلوم جائے اور حضرت شیخ سے دوبارہ دور تفسیر پڑھے، لیکن حالات اور مصروفیات آپ کو اجازت نہیں دے گی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع سے جو ہے نا فائدہ اٹھائے اور ایک لمحہ ضائع نہ کرے، مکمل متوجہ رہے پورے درس کے اندر. اور حضرت کا درس تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بور نہیں ہوتا، اس میں قصص بھی ہوتے ہیں، لطائف بھی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے حضرت جو ہے نا اشعار بھی پڑھ کر سناتے ہیں، تو آدمی بور نہیں ہوتا. آپ یعنی ان چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی آپ زائد اور عبث نہ سمجھے. کیونکہ ہر بات شیخ کے وہ تیر بہدف ہوتی ہے. اور جب آدمی کے دل کے اندر محبت ہو اور شوق ہو تو پھر وہ ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، ہر بات کو جو ہے نا وہ محفوظ کر لیتا ہے. اور اس وقت پتہ نہیں چلتا، لیکن جب پھر آپ عوام میں جائیں گے وہاں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. اب حضرت شیخ الجامعہ تشریف لائیں گے، ہم سب آئے ہیں ان کے بیان سننے کے لیے. آپ انتہائی شوق سے ان کے بیانات سے اور ان کے درس سے جو ہے نا مستفیض ہوتے رہیے گا.
الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اخرج البخاری والترمذی عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ واخرج مسلم النیسابوری عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. نعم السمير كتاب الله أن له حلاوة هي أحلى من جن الدرب به فنون المعاني قد جمعنا فما تفتر من عجب إلا إلى عجبي امر ونهي وامثال وموعظه اودیت فی افصح الكتب علم دین فقہ است تفسیر و حدیث ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیث کلام اللہ بدنیا صد ہزار است ولی ایجا جبرن آشکار است. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر اساتذہ جامعہ اور معزز مہمانان کرام اور عزیز طلبہ اور شرکائے درس تفسیر، آج ہمارے تفسیری ایام کا پہلا دن اور پہلا نشست ہے. مجھ سے پہلے ہمارے عزیز دوستوں نے، عزیزم حمید سلمہو نے اور جامعہ کے مقتدر استاد حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب نے نہایت تفصیل سے علمی جاہ و جلال اور وقت اور وقار سے قرآن کے ساتھ شدت تعلق اور ہجوم اشغال اور خوب انہماق پر مشتمل قیمتی واقعات، علمی مواعظ، عین قرآن کے اقرب ترین ادائیں آپ کو پیش کی ہے. فجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. کسی بھی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کا سمجھنا اول ضروری ہوتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز پہلا مجدد کہلاتا ہے، کیونکہ 101-102 کے آس پاس اس کا عہد ہے. وہ بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع ہے، اس وجہ سے عمر ثانی کہلائے. انہوں نے ایک موقع پہ کہا ہے، اول مرکب صعب، پہلی سواری مشکل ہوتی ہے، جگہ بھی نہیں ہوتی ہے اور نظام بھی نئے شروع ہوتا ہے، قواعد ضوابط وہاں کے آداب بھی اس طرز کے. علم کے ساتھ خوب تعلق کی وجہ سے یہ آسان ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ گو منزل حیات بہت دور تھی، مگر دیکھا جو میرا عزم تو راستہ سے مٹ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تفسیری نشست اور ہمارے لیے بھی، ہم بھی قدم قدم پر اللہ کی توفیق کے فضل و احسان کے محتاج ہیں، آسان فرمائے گا. یہ پہلا سال نہیں ہے جیسے حضرت مولانا نے فرمایا، 28 سال ہے تقریباً، 1988 میں دور حدیث کا بھی پہلا سال ہے، اور اسی سال کے اختتام پر تفسیری نشست بھی تھی، اور اس وقت سے لے کے آج تک کبھی بھی ناغا نہیں ہوا، ہنوز آ ابر رحمت در فشان است، میں خانہ ہو مہر نشان است. امید ہے کہ اللہ اپنے خاص فضل و احسان سے اس کو قائم دائم رکھے. غرض نقشے اس قزما یاد امانت، کہ ہستی ران امی بینم بقائے. زندگی تو چند روزہ ہے، اللہ مختلف طریقوں سے اپنی قدرت سے اسے قائم رکھتے ہیں. شیخ سعدی نے گلستان لکھی تو شروع میں یہ اشعار ڈالے، بمانت سالہاں ای نظم و ترتیب، زمان ہر ذر خاک افتاد جائے. یہ ترتیب اور کتاب رہے گی اور میں تو شاید مٹی ہو جاؤں. غرض نقشے اس قزما یاد مانت، کہ ہستی رانمی بھی نم بقائے. مقصد یہ ہے کہ یہ خطوط، یہ تعلیمات، یہ ادائیں، یہ درس، یہ تعلیم برقرار رہے، لوگوں کو یاد رہے، ہمارے بھائیوں کی زندگیاں بنے، بار دنیا میں رہے غم زدہ یا شاد رہے، اور ایسا کچھ کر کے چلے تاکہ بہت یاد رہے. ولی صاحب دلے روزی برحمت، کنت درکار درویشاں دعائے. کوئی بھی صاحب دل کبھی کہہ دے گا کہ یا اللہ شیخ سعدی پر رحمت نازل فرمائے، جو بھی نام لیتا ہے تو کہتے ہیں رحمہ اللہ. ہم نے دیکھا حکیم الامت مولانا اشرف علی نے لکھا کہ ہم جب چھوٹے تھے اور اپنے استادوں سے اسباق پڑھتے تھے تو ہمارے استادوں نے ہم کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیخ سعدی فارسی زبان کے شاعر تھے، انہوں نے کہا یہ بہت بڑے اولیاء اللہ تھے اور بہت بڑے صالح اور نیک بزرگ تھے. مولانا کے حالات میں لکھا ہے. اس لیے قرآن شریف کا درس شروع ہو رہا ہے اور ان کے اشعار ہمارے کام آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے، احسان اور مہربانی ہے کہ مجھ جیسے ناتوان کمزور ایک طالب علم درجے کے آدمی کو سال ہر سال بخاری شریف، ترمذی شریف پڑھانے کی توفیق، اور پھر اختتام پر جو ہمارے عرف میں تعطیلات کہلاتی ہے ان میں پھر تفسیر کا دورانیہ قائم ہو جاتا ہے. لہو شکر والحمد، منت منی کہ خدمت سلطان ہمی گنی، منت مدار ازو کہ بخدمت گماشتت. یہ احسان نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، یہ احسان محسن اعظم رب العالمین کا ہے کہ ہمیں موقع عطا فرمایا. کہاں میں او کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی. مسجد کچا کچ بھری ہوئی ہے، دور دور تک صلحاء امت اور بہترین افراد اور افزاز جو چنے ہوئے لوگ ہیں خالص قرآن کے لیے وقت نکالنے والے، ان سے اللہ تعالی نے دینی ادارہ آباد و شاد فرمایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 1,00,000 کے اور 10,00,000 اور 20,00,000 کے برابر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے، کیونکہ جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا حدیث فتن میں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اللہ اللہ کہنے والے ہی ہیں، انہی کی وجہ سے یہ صدائیں بلند ہوتی ہے، اور ان کلمات میں اللہ نے آسمان و زمین کی بقا اور جان ڈالی ہے. ہمیں بھی انہیں دیکھ کر کے ہماری پست ہمت بلند ہو جاتی ہے، ہمارا کمزور ارادہ قوی ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ دورانیہ نہایت آسان ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کے خزائن احسان اور امتنان سے خوب استدعا ہے اور بندگی پر مشتمل استغاثہ ہے کہ ہمیں مزید توفیق ارزانی فرمائے. الحمدللہ جو ہمارے ہاں حضرات تشریف لاتے ہیں تو وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. وہ ایک ہمارے بزرگ ہے اور ہمارے خیر خواہ و بئی خواہ ہے، وہ درس میں ثواب کے لیے آتے ہیں جیسے نماز میں آتے ہیں، وعظ جمعہ میں آتے ہیں، شب جمعہ میں آتے ہیں. وہ ادارے کے کسی تفصیلی پابندی کے پابند نہیں کیے جاتے ہیں. دوسرے وہ ہے جو ہمارے طلباء ہیں، خاص کر دور حدیث جو اکثر العلوم سے کر جاتے ہیں یا تخصص پڑھتے ہیں، ان کے لیے تقریباً ضرورت کے درجے میں شرکت تفسیر مانی جاتی ہے. لا تکلف الا نفسك، انہیں زیادہ پابند کیا جائے گا اور انہیں سب معلوم ہے، ان کا عام معمول حیات ہے اور وہ سال گزار چکے ہیں. تفسیری مسئلے میں میں ان کو کہا کرتا تھا کہ گل جانے دے چاہے دی گیا اولاد گراوالی شاباز گڑی تھا دیرا دیا، زیادہ تفسیری باتیں سننی ہے تو شابان رمضان میں بیٹھ جاؤ، وہ تفسیر ہی کی برسات ہوتی ہے اور اس میں تفسیر ہی کی موشگافی کھولنا اچھا لگتا ہے انشاءاللہ تعالی. تیسرے ہمارے وہ بھائی ہے، علماء ہے، طلباء ہے، بھائی خواہ ہے جو دور دراز سے آئے ہیں اور مدارس سے آئے ہیں اور شہروں سے آئے، باہر ملکوں سے لوگ آئے، سالانہ چھٹیاں جمع کر کے انہوں نے شعبان اور رمضان شریف کے لیے کراچی کا سفر کیا ہے پاکستان کا. بعض ایسے ہیں کہ ان کے اعزاء و اقرباء یہاں نہیں ہے، انہوں نے کراچی میں ہوٹل بک کرائے ہیں اپنے لیے. قدر زر زر گر شنا صد، قدر جوہر جوہر، قدر گل بل بل شنا صد، قدر دل دل را علی. ایک ساتھی آئے ہیں، اس نے کہا میں نے بہت تکلیف سے وہاں پہنچا، بہت پریشانی پیش آئی، ہوٹل بھی جس طرح میں چاہتا تھا بڑی دیر سے ملا، لیکن جب میں احسن العلوم آیا تو سامنے دفتر کے آپ بیٹھے تھے، بس آپ کو دیکھ کے ہی تمام تکلیف دور ہو گئی. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو عدل کہتے. میں نے کہا شکر ہے کہ آپ کو آرام ملا اور آپ خوش ہوئے، آپ کی تھکاوٹ دور ہوئی. انشاءاللہ تعالی قرآن شریف سے متعلق جو علوم ہے وہ بہت ہی اعزاز سے اور ضبط سے آپ کو نصیب ہوں گے. کوشش پوری کی جائے گی، ہمارے جن اکابر نے یہ خدمت انجام دی ہے ان کی تفصیلی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے جن مشائخ نے یہ عظیم خدمت انجام دی ہے وہ ہمارے بھی محسن ہیں، وہ ہم براہ راست ان سے مستفید نہیں ہے لیکن مختلف طریقوں سے ان کے قابل علوم ہمیں پہنچے اور ان کی ادائیں بھی دین کا حصہ ہے اور آگے بڑھانا ضروری ہے. اللہ نے اس درس کو انہی کے شکرانوں سے سرسبز و شاداب فرمایا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو فوری قابل عمل ہیں. مثلاً یہ کہ جب آپ نے ایک دفعہ عہد کر لیا اور ارادہ فرمایا کہ میں نے احسن العلوم میں تفسیری نشست میں شرکت کرنی ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر کامل بھروسہ کریں. بھروسہ اصل میں مسبب سے تعلق کو کہتے ہیں. انسان کے دو تعلق، ایک اسباب سے ہے، کیسے جاؤں گا، وقت کہاں سے نکلے گا، روز جاؤں گا، کب آؤں گا، یہ سب اسباب کی باتیں، یہ پریشان کرتی ہے، اسباب منتشر ہو جاتے ہیں. اور مسبب کا مطلب یہ کہ بس اللہ مجھے پہنچائے گا، اللہ کے دین کا در سے آج تک مجھے خداوند تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں پورا کر کے رہوں گا. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اس آیت کا ترجمہ آسانی سے میں یہ کرتا ہوں کہ جب اتنا بڑا عقیدہ توحید کا آپ کو دیا گیا، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو پھر بھروسہ بھی صرف اللہ پر کرو. شروع میں تو مشاورت ہوتی ہے، حالات معلوم کیے جاتے ہیں، وشاورہم فی الامر، پیغمبر کو کہتے ہیں صحابہ سے بھی مشورہ کریں نا، لیکن جب کام کرنے پر آئے، فیضا عظمتا، کرنا ہے اب، فتوکل علی اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مشورے میں جو بھی بات آئی تو وہ مشورے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ بھروسہ خداوندی سے انجام دیں. خدا نخواستہ اگر بعد میں آپ کو اس میں کوتاہی سامنے آئی، فروتنی پیش آئی، تب بھی ملامت کسی کو نہ کریں، کیونکہ توکل اللہ ہے اور اللہ کا اپنا نظام ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کا نظام وہ اکیلے چلانے والا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ خیر کی نیت سے اور دینی ارادے سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئے. دیکھو دنیا کے جتنے کام ہیں ان میں کسی نہ کسی طرح قرآن کی آمیزش ہے، قرآن شریف کا کچھ حصہ ہے، احادیث ہے، قرآن کی تفسیر ہے، فقہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن شریف کا قابل عمل حصہ ہے، تاریخ ہے، ایک خادم ہے قرآن کے علوم کے، صرف اور نحو ہے، اس کی بنیادیں ہیں، اس کے بغیر عربیت نہیں آتی، تو اس کے لذائذ سے اور ذوائق سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. لیکن جو درس برائے راست قرآن ہی کا ہو، وہ تمام دروس کا اصل ہے اور روح ہے، اس پر بہت زیادہ اطمینان ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. اپنا دل خوشگوار رکھو اور اچھی توقعات رکھا کرو، بدگمانی نہیں آنے دو. حضرت اقدس سید الطائفہ شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک موقع پہ کہا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے ان کو فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو میں بھی کچھ نہیں ہوں، جن بزرگوں کا نام لیتا ہوں اور جن کی طرف میرا انتساب ہے وہ مسلم کے بار تھے، اپنے اپنے میادین کے وہ ستون تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ انعام و اکرام لے چکے ہیں. تو جب ان کا نام لے کے ہم حوالے دیتے ہیں اور درس دیتے ہیں تو طلبہ کو فیض ہوتا ہے اور وہ خوشی اور پختگی محسوس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حسن نیت، اخلاص، اس کو کامل رکھے بالکل. طالب علم ایک آزاد طبیعت کا آدمی ہے، عجیب و غریب قسم کے خیالات بھی اس کو آتے ہیں، اور چونکہ کائنات کا بہت ہی اصل انسان ہے اور تمام فتنوں کا سد باب اس سے ہے تو اسی طرح شیاطین بھی ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر بھی شیاطین ایسے ہیں جو ان کے خلاف زہر اگالتے ہیں اور قسم قسم کے ناکارہ پراپیگنڈے اور زہریلی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. اللہ ان کے خود کافی ہو جائے گا. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. آپ اپنے کام سے کام رکھیں, وقت پر آئے, خوب درس میں شرکت کریں. ابتدا میں ذرا مختصر اوقات ہوتے ہیں, آداب وغیرہ ابتدائیات بیان ہوتے ہیں, پھر جب قرآن شریف شروع ہو جاتا ہے تو پھر کام زیادہ ہوتا ہے, وقت لگتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جو انتظام سے وابستہ ہے. انتظام کا مطلب یہ کہ ادارے میں آمد و رفت, جامع مسجد میں اٹھک بیٹھک, جو طلبہ باقاعدہ شریک ہے کہ ادارے میں ان کا خورد و نوش ہو, قیام اور طعام ہو, وہ زیادہ اس کے مخاطب ہے کہ وہ خیال رکھے. باورچی خانہ آمد و رفت, کھانے کے لیے بیٹھنا پہنچنا, وہ زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. پیٹ تو یہ پیٹ بس ہو گیا نا, وہی تاؤ خوڑل وڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاس ہی دوڑا سم سادہ سڑی. پہلے زمانے میں بس بڑی مہمانی یہ ہوتی تھی کہ گھی بھی ہوتا تھا گائے کا, بھینس کا, یا بعض جگہ بیڑ بکریوں کا, تو وہ برتن میں ڈال کے اوپر گڑ وڑ ڈال لیتے تھے. یہ بہت بڑی مہمانی ہوتی تھی. اور بعضوں کے ہاں وہ نہیں ہوتا تھا, غریب کوئی کڑی بڑی جس کو ہم لاوڑ کہتے وہ کھلاتے تھے. تو ایک آدمی نے وہ گھی کھایا اور دوسرے نے وہ کڑی کھائی, تو جب صبح اٹھے تو وہ جو کڑی کھایا ہوا تھا وہ بہت عقل مند تھا. اس نے کہا تو نے گھی کھایا اور میں نے کھڑی کھائی, مگر ہے دونوں ایک جیسے, تجھ میں کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ تاؤ خوڑل وڑی اور ماؤ خوڑل کڑی اور سار پاس دوڑا سم سادہ سڑی, یہ نے اقسم بنیا تھا مالی نور سری دی. تو پیٹ کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرو, کوشش تو ادارے کی ہوتی ہے کہ آپ کو مہمانوں کی طرح رکھے. ہمارے ایک عزیز دوست ہے, اللہ ان کی صحت میں, زندگی میں, خزانوں میں برکت دے, وہ کہتے ہیں ان کو ایسا کھانا کھلاؤ جس سے ولیمے کا کھانا ہوتا. الحمدللہ وہ تو ایسا کہے اور کریں گے بھی, لیکن آپ اس کے لیے تیار نہ ہو. آپ کہیں کہ ہم تو سبق پڑھنے آئے, قرآن سیکھنے آئے, علوم حاصل کرنے آئے, اور ہمارے قابل اور بزرگوں نے بڑی بڑی مشقتیں گزاری ہے. اگر اس قسم کی کبھی دقت دیر سویر بھی پیش آئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں میں سے جو ہمارے زیادہ استناد ہے اور علوم میں بہت ہی کامل و اکمل مانے جاتے ہیں, وہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب ہیں رحمہ اللہ تعالی. نظیر نہیں ہے ساعت اطلاع ہے, وسط علمی میں بالکل سلف میں بھی کوئی ان جیسے نظر نہیں آ رہا. وہ تاکوٹ ہزارے میں پڑھ رہے تھے, بارہمولہ کشمیر سے آتے تھے. وہاں ایک مولانا فضل خالق صاحب تھے, وہ براہ راست شیخ الہند کے شاگرد. تو ایک دن شاہ صاحب دیر سے آئے, چھٹیاں ختم ہو گئی تھی یا گھر گئے تھے واپس آئے, تو کافی بھوک لگی تھی. اس زمانے میں تو کہیں کھانا وانا نہیں ہوتا تھا, نہ کوئی ہوٹلوں میں جاتے تھے, نہ ہر جگہ ہوٹل ہوتا, نہ توفیق ہوتی. تو وہ مسجد میں پرانے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. چند دن پہلے جب طلبا وہاں رہتے تھے, وہ ٹکڑے وکڑے روٹی کے پڑے تھے, اس میں سے ایک دو لے کے انہوں نے کنڈول میں مٹی کے پانی بھرا اور اس میں دونوں رکھے کہ یہ نرم ہو جائیں گے. عشاء کی نماز پڑی اور پھر ساتھی لیٹ گئے کہ تھوڑی دیر بعد یہ نرم ہو جائیں گے تو کھا لوں گا. تو فجر کی اذانیں سن لی تو اٹھ گئے, دیکھا تو وہ پانی ختم ہو گیا تھا، وہ پتھر کے ٹکڑے پڑے ہوئے، منہ میں ڈالا کوشش کی لیکن مسوڑوں سے خون آیا اور کھایا نہیں گیا. اس لیے جہان ان کو بحر زخار کہتے ہیں. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، اور سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. محنت مشقت بہت اچھی چیز ہے جب نصیب ہو جائے. گرانیاں یا دقتیں مانگی نہیں جاتی، کبھی ایسا ہو جاتا ہے گھروں میں بھی تکلیف پیش آ جاتی ہے، کھانا سویرے نہیں ملتا، وقت لگ جاتا ہے اس میں، تو سب لوگ خوش رہتے ہیں کہ خیر ہے آج ذرا دیر سے کھا لیں گے. مطلب میرے کہ کھانا مقصد نہیں ہے، کھانا ذرائع ہے، وسائل ہے، اور پھر اس کے لیے جگہ مقرر ہے کہ یہ باورچی خانہ ہے، یہاں آپ کو تینوں ٹائم جانا ہے. جب تک شعبان ہے رمضان میں تو پھر تین ٹائم ہو جاتے ہیں، افطار علیحدہ، رات کا کھانا علیحدہ، سحری علیحدہ، اور الحمدللہ ہزاروں مہمانان تفسیر ہوتے ہیں. گھر میں دو تین مہمان آتے ہیں تو پہلے دن بہت زور و شور سے پانچ چھ کھانے ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں دو ہو جاتے ہیں، اور تیسرے وقت میں کہتے ہیں وہ جو بچا ہوا ہے وہی لے آؤ آئی سمجھ میں، اور پھر اخیر میں کہتے ہیں کہ کشتی بھی تیار ہے تو روٹی بھی تیار ہے. اب جب کشتی تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلی جائے گی، جاؤ بیٹھو. برداشت کرنا آسان نہیں ہے انسانوں کا تحمل، یہ تو اللہ نے دینی اداروں کو جنت کے امثال بنائے. سال ہر سال ان میں ہزاروں لوگ آباد ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آج پہلا دن ہے، اور دیکھیں آپ کے احساس میں کیسے دیگوں کا کڑنگار شروع ہے. یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ اہل دین کی قدر کرتا ہے. یہ کوئی نہ آپ کی طلب ہے اور نہ آپ کا بطمع حیات ہے اور نہ آپ ایسے ہیں، یہ تو بہت معمولی ہے، اس سے بڑھ کر اکرام کے دن آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم کو طالب علموں کے اکرام کے لیے قائم کیا ہے. اصل اکرام تو یہ کہ آپ سلف کے علوم پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف، تراجم، تفاسیر، مسائل، احکام، معارف، محاسن، اس کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ جو تفسیری نشست ہے اس میں کوئی شیخ التفسیر نہیں بنتا، نہ شیخ القرآن بنتا ہے. وہ تو بڑی محنت سے، تگ و دو سے، مسلسل مطالعہ سے، مراجعات کتب سے، صلحاء کے انداز اپنانے سے، جب اللہ چاہے اور کسی پر احسان فرمائے. اس میں ایک سبق ہم پڑھاتے ہیں، اور وہ سبق ہے جن لوگوں نے قرآن سمجھا ہے اور ہمیں آگے بڑھایا ہے ان کو پہچاننا ہے. جیسے دور حدیث ہم ایک سال میں کرتے، اتنی ساری کتابیں دبا دب دبا دب، تو کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے یا محدث تیار ہوتا ہے، ہدایہ پڑھنے والا فقی بنتا ہے نہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوہ صاحب ہدایہ کس مقام اور مرتبے کا فقی ہے، اور وہ جن کا حوالہ دیتا ہے وہ کتنے بڑے اونچے ہوں گے. وہ کہتا ہے نا کہ کسی یہودی نے، شیخ زید الکوثری نے لکھا ہے کہ کسی یہودی نے امام محمد کی کتاب جامع الصغیر دیکھی، بڑا خوش ہوا، اس نے کہا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب دیکھی. واقعی وہ بڑے پیغمبر تھے. کسی نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ ان کی امت کے ایک عالم تھے، فقی تھے، امام تھے. وہ سر پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا کتاب محمدکم الاصغر فکیف یکون کتاب محمدکم الاکبر، یہ چھوٹے محمد کی ہے تو وہ بڑے کا کیا حال ہو. تو ان نشستوں میں جب آپ قرآن مجید کی آیات کی توجیہات سنیں گے، جوڑ سنیں گے، ربط سنیں گے، خلاصے و دعاوی و عناوین سنیں گے، امتیازات سنیں گے، تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے اللہ کی کتاب پر کتنی محنت کی ہے اور علم کے و جواہر کے کتنے خزائن جمع کیے ہیں. تو سلف صالحین کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے. عادت الہی ہے کہ جب بزرگوں کے اور گزشتہ صلحاء کے ساتھ وابستگی پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کی خصلتیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے نام لیواؤں کو پھر بے مدد نہیں چھوڑتا. پھر آپ کو درس اسی طرح دینا ہوگا، آپ تیاری کریں گے، پوری رات بیٹھیں گے، آپ کتابوں کے شوقین ہوں گے، خوب خوب شرق اور غرب سے آپ کتابیں نکالیں گے اور دیکھیں گے. آئے آئے سبحان اللہ، کیا شان ہے ویسے. کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی المتوفا 1239 ہجری، شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے بعد باوجود ہی کہ عمر کم تھی ان کی جگہ بٹھائے گئے، اور جہان نے دیکھا کہ ان کے علوم کو مشرق اور مغرب تک پہنچا ہے. یہاں تک کہ ہمارے دیوبند کا جو مزاج ہے اور جو طریقہ کار ہے، یہ علماء دہلی ہی کا طریقہ کار ہے. یہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اسلامی حکومت مغلیہ کی جب ختم ہو گئی، 25 سال اورنگزیب پر جب گزرے تو رنجیت سنگھ مسلط ہوا، اور اس نے بہت زیادتی کی، مسلمانوں سے بڑا انتقام لیے اور بہت نقصان پہنچایا. اس دوران جہانگیر کے عہد میں ایک شخص پیدا ہوا تھا، شیخ احمد سرہندی، جس کو دنیا مجدد الف ثانی کہتے ہیں. وہ بادشاہوں کی پرواہ کیے بغیر توحید و سنت آگے بڑھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں مجدد الف ثانی تحریک. اس تحریک کو پھر شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور ان کا گھرانہ حدیث کے درس سے آگے بڑھاتے تھے، اور شاہ ولی اللہ کے اور ان کے خاندان کے علم حدیث کا گن گرج، اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی ولایت کاملہ، یہ دونوں مل کر اس سے دیوبندیت بنی ہے. یاد رکھو دیوبند کے دو ستون ہیں، دو دھڑے ہیں، یہ دایاں یہ بایاں. ولایت میں شیخ احمد سرہندی سے گہرا تعلق ہے، اس لیے دیوبند کے حضرات سب کامل و اکمل اولیاء ہیں. اور حدیث میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر رحمہم اللہ، ان کے طرز تدریس کو، اشاعت اسلام کو بنیاد بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے مزاج میں احادیث کی خدمت جلالت کے ساتھ ڈالی. تو یہ شاہ عبدالعزیز صاحب ایک بات کرتے تھے کبھی کبھی، وہ آپ کو سنانی تھی آج. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ ولی اللہ نے جب مجھے پہلے دن استاذ کے پاس بٹھایا، قدیم زمانے میں خط پہلے سیکھتے تھے، خط پہلے سیکھتے تھے، کیونکہ لکھنا ہوتا تھا. جیسے بھی آپ کو مولوی حمید صاحب نے بھی بتایا کہ ابو ہریرہ نہیں لکھتے تھے، عبداللہ بن عمر بن العاص لکھتے تھے. تو ابو ہریرہ کو یہ خیال تھا، ما کان احد اکثر حدیثا منی الا عبداللہ ابن عمر ابن العاص فانہ یکتب وانا لا اکتب. قدیم زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ خط پر بڑا زور ہوتا تھا کہ بھئی لکھا کرو. یہ سندھ میں گھرانہ گزرا ہے، وہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے مجاہدین کی مدد کے لیے آگے بڑھے، ان کے جو حر تھے ان کے مریدوں کو حر کہتے تھے. یہ خواجہ عبید اللہ احرار کی اولاد میں سے. تو دو بھائی آگے بڑھے تھے, ایک بہت بڑے تھے تو ان کو سید احمد شہید نے جھنڈے دے دیے تو وہ پیر جھنڈو ہو گئے, اور دوسرا چھوٹا تھا ان کی پگڑی باندھ دی وہ پیر بگاڑا ہو گئے. یہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ان کا یہ خاندانی نام پڑ گیا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ جو پیر جھنڈو اور پیر بگاڑو, ان کے جو بڑے تھے جد امجد وہ عربستان گئے تھے حج کے لیے. تو سندھ میں کتابوں کا بھی بڑا رواج ہے. ابھی حال ہی میں ایک نادر نسخہ جامع المزمرات شرح قدوری کا یہ سندھ میں ملا ہے. قاری سے بات ہوئے, قاری اخسار یارے اور نسخہ دا میرے پیسے غواڑی اور دا سے بسالی دا میں دا پیسے والا اشاوہ کمنڈ حیران کہ وہ خود حیران ہے کہ سندھ میں نایاب نسخہ مل گیا. قدیم زمانے سے یہ علوم کا مرکز رہا ہے, اور یہ محمد بن قاسم آئے اور ان سے پہلے صحابہ آئے, اور لمبی تاریخ ہے, کبھی ہم بیان کریں گے اسے. تو یہ پیر جھنڈو اور پیر بگاڑو کے جو پڑے تھے جن حج کے لیے چلے گئے, انہوں نے وہاں دیکھا کہ مصنف عبد الرزاق کا نسخہ رکھا ہوا ہے 11 جلدوں میں, جس میں 114,000 حدیث ہے. تو ان کو کہا یہ ہمیں ایک دو دن کے لیے دے دے. وہاں کے کتب خانے کے بڑے نے بزرگ ہستی سمجھ کر ان کو دے دیا. ان کے ساتھ 10 طلباء تھے اور شیخ خود تھے. وہ دن جب پورے ہوئے تو انہوں نے اس کتاب جیسے 10-12 کتابیں تیار کر دی. انہوں نے کہا یہ کہاں سے؟ کہ یہ ہم نے لکھ لیا, یہ آپ کا اصل نسخہ اس کے ساتھ ایک ہمارا لکھا ہوا, اور باقی 10 نسخے یا 11 نسخے ہم نے اپنے لے لیے. حیران رہ گیا, اتنا سریع الخط, اتنا اعلی خط, اتنی بہترین تحریر. بدر الدین عینی کے بارے میں لکھا ہے نقل القدوری من العصر الى المغرب, عصر سے لے کے مغرب تک مکمل قدوری لکھ ڈالی. اگرچہ لکھا ہے کان ردی الخط, خط پڑھا نہیں جاتا تھا, وہ خود سمجھتے تھے ان کے لیے ٹھیک تھا. تو شاہ عبد العزیز صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ ولی اللہ نے جب مجھے سبق کے لیے بٹھایا معلم اول کے پاس کہ میرا بیٹا ہے اور ذرا خیال سے پڑھائے, اللہ اکبر, تو شاہ ولی اللہ نے ان کو کہا کہ اسباق تو بہت زیادہ ہے. قرآن شریف ہے اور دل سامنے لکھا ہوا ہے کہ شاہ انور شاہ کہتے تھے میرے زمانے تک قرآن کی 2 لاکھ تفاسیر ہو گئی, اکثر میں نے دیکھی. شاہ صاحب کا انتقال 1933 میں ہوا ہے, 1353 میں. اس وقت سے لے کے اب تک کتنی ساری ہوئی ہوگی. کوسری نے جب حضرت کی کتاب مرقات الطارم اور ضرب الخاتم دیکھی تو حضرت الاستاذ مولانا بنوری کو کہا آپ کے شیخ تفسیر کے مطالعے میں مجھ سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا اس پر تفسیر کا ذکر نہیں, ذکر کی ضرورت نہیں ہے, تحریر سے پتہ چلا. کہ میرا مطالعہ 40,000 کا ہے, آپ کے شیخ کا زیادہ ہے. اس وجہ سے پھر مولانا لطف اللہ نے حضرت کو کہا کہ میں جب شاہ صاحب سے دور حدیث پڑھ رہا تھا 1927 میں تو حضرت نے کہا کہ قد بلغت تفاسیر القرآن الى 200,000, یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن صفحہ 147. حضرت بن نوری ان کے حوالے سے لکھتے قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری حاکیاً عن شیخنا امام الازہر قد بلغت تفاسیر القرآن الى 200,000. تو شاہ ولی اللہ صاحب نے استاذ کو کہا کہ میرے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو علم والوں کی، قرآن والوں کی، سنت حدیث فقہ والوں کی محبت سے کہاؤ، ان میں محبت آنا چاہیے. آج کل یہ بڑی تکلیف کی باتیں پیش آئی، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو تکلیف دہ کلام کریں گے، تو خوشگوار کلام ہونا چاہیے. اور جب تک کوئی برائی کا علم نہ ہو تو قطعاً نامناسب کلام نہ کیا جائے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ہر مومن کے متعلق اچھا گمان رکھو، ظن المومنین خیرا، لیکن برائی کے لیے دلیل چاہیے، کوئی وجہ ہونا چاہیے. ایسے خواہ کی ادھر ادھر کی باتوں سے اپنی عاقبت برباد نہ کریں، احتیاط بہت زیادہ کریں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے زمانے میں اپنی باردری میں ٹہلتے تھے اور اس طرح پڑھتے تھے کہ روحے پیدرم شاد کے او گفت تبا استاد، میرے والد کی روح کو اللہ تعالی خوش رکھے، انہوں نے استاد محترم کو کہا تھا فرزند برا عشق بیا بوز دیگر ہے، میرے بیٹے کو اللہ والوں کی محبت سکھاؤ اور رہنے دو، اور تو خود آ جائے گا. تو اس تفسیری نشست میں وہ بھی ہم جیسے کمزور ناتوان طالب علمانہ صلاحیتوں کے ساتھ پڑھاتا ہے، کوئی شیخ و تفسیر شیخ القرآن نہیں بنتا، وہ بہت تسلسل جہد مجہود سے جا کے تیار ہوتا ہے. اس میں آپ میں شیخ القرآنوں کی، مفسرین کی، محدثین کی، اور فقہاء کرام اساتذہ اور مشائخ کی قدردانی آ جائے گی. روحے پدر امشاد کے ہو گفت تبا استاذ، فرزند مرا عشق بیا موز دیگر ہے، اللہ تعالیٰ میرے والد کی روح کو تر و تازہ رکھے. انہوں نے استاذ کو کہا تھا کہ میرے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو، شاہ عبدالعزیز کا اصل نام عبدالحلیم ہے اور شاہ ولی اللہ کا نام عبدالحکیم ہے، جیسے ان کے والد کا نام عبدالرحیم ہے. یہ بقیہ نام جو ان کے ہیں یہ القابی ہے، صلاحیتوں کی وجہ سے بنے ہیں. عبدالحلیم کو شاہ عبدالعزیز کہا، اس لیے پیر میر علی شاہ گولڑوی نے ما احل بہ لغیر اللہ میں جب شاہ صاحب کا رد کرنا چاہا تو شاہ عبدالعزیز ہی انہیں لکھ لو، یہ عبدالحلیم دہلوی نے ایک تفسیر کی جو صحیح ہے، شاہ عبدالعزیز مانے رد نہ شکو رہے اب آگا ساتھ بچا خور اللہ نے پڑا، یہ عبدالحلیم دہلوی، عبدالحلیم نے شاہ صاحب نے. اور پیر صاحب کو اس کتاب کا نام ہے الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما احل بہ لغیر اللہ، چونکہ شاہ عبدالعزیز دہلی کے اکابر میں پہلا مقتدر ہستی ہے جنہوں نے درباروں کی اور مزارات کی اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی جھڑے کاٹی، یہ سب حرام ناجائز اور گندی چیز ہے. یہ دوسرے گروپ کو ذرا نامناسب لگا، ان کو بہت تکلیف پہنچی، تو انہوں نے اس پر کتاب لکھی، لیکن شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں دیا، عبدالحلیم دہلوی لکھا. آپ دیکھیں اسے الکلمۃ العلیا، جس بدعتی کے پاس میں نے یہ کتاب دیکھی میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کوئی دہلی میں تھا دہلی میں تھا، شاہ عبدالعزیز کا نام ہے عبدالحلیم، اور حضرت کے والد شاہ ولی اللہ کا نام عبدالحکیم ہے اور ان کے والد کا نام عبدالرحیم ہے جو شاہ عبدالرحیم کہلاتے ہیں. یہ بھی ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، طلبہ کو اس سے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے، خاص کر جو حدیث سے سروکار رکھے کہ انہیں معلومات ہو کون سا عالم کس سن کا ہے، کس زمانے کا ہے، کم از کم ایک عالم دین کے مشائخ اس عہد اور دور کے قابل قدر علماء، ان کی اپنی تصنیفات، ان کے معروف تلامیذ مستفیدین مستنیرین، ان کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے. شمس الدین ذہبی کے متعلق امام الاثر حضرت مولانا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں شرح بخاری میں کہ اگر شمس الدین ذہبی کو اونچی جگہ پر بٹھایا گیا اور پوری امت کو نیچے رکھا گیا، فَهُوَ يَعْرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَائِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَمَوَالِيدِهِمْ وَوَفِيَّاتِهِمْ. ذہبی معروف شخص ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جب زمزم کے چاہ پر کنویں پر زمزم پینے لگے تو یہی دعا فرمائی نا کہ یا اللہ مجھے ذہبی جیسے حافظہ عطا فرما. چنانچہ ان کی کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال چار جلدوں میں اس کی شرح لکھی، لسان المیزان سات جلدوں میں، اور اس کے اخیر میں لکھا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. اور ذہبی سے جو رجال رہ گئے تھے ان کا تکملہ میں نے خود لکھ دیا ہے. اللہ نے ان کی خواہش پوری کی، ان کے دل کو سہارا مل گیا ہے. ہمارے ہاں جب اس طرح درس ہوتا ہے تو چونکہ اس درس میں دنیا کے اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، وہ گھبرائے نہیں. کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ یہ آپ کے دین کی تو باتیں ہیں نا، آپ سے رہ گئی ہے لیکن جو اور صفوف اللہ نے قائم کی ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ او ہو میں اتنا بڑا انجینئر بنا، اتنا بڑا ڈاکٹر بنا، اتنا بڑا فوجی افسر بنا، اتنا بڑا لینڈ لارڈ بنا، لیکن مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں چلا. شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینی مدرسوں کے اندر طلباء علماء اس بہترین مزاج کے پیدا کیے جو اپنے دینی وراثت کو سینے سے لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں واز ہوا حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا، اور واز بھی اعجاز القرآن پر ہوا. تو عالموں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں سمجھے. مولانا اشرف علی صاحب نے کہا اتنا تو سمجھ گئے کہ ایسے علم بھی ہے جو تم نہیں سمجھتے. اتنا تو سمجھ گئے نا کہ ایک علم دنیا میں ایسا بھی ہے صفت اعجاز کا وہ جو تمہیں حاصل نہیں ہے. آج مولانا انور شاہ نے اس کو بیان فرمایا. تو ہمارے جو طلباء ہیں وہ وسیع الصدر ہیں، ان کا حلم دیدہ نہیں ہے. اللہ اور برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کو ہر طرح سے محفوظ و مسون فرمائے. لیکن ہمارے اور بھائی حضرات، ہمارے دوست جو اس تفسیر اور درس کے نہایت قدردار ہیں، وہ بھی حقدار ہے، گھبرائے نہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ مشکل مقامات آسان انداز میں پیش کروں، پوری کوشش کروں گا. کیونکہ اگر میں ایک جیسے درس دوں تو پھر اس میں اور بیضاوی میں کیا فرق ہے؟ تو وہی بیضاوی بن جائے گا. اور اگر میں صرف وہی بیان کروں تو پھر جمعہ کا آواز ہو جائے گا دورہ تفسیر. تو ہماری کوشش ہے کہ دونوں خوش رہے. علماء کے پاس بھی خوب پونجیاں آئیں صلاحیتوں کی، کتابوں کی بھرمار ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ان کو بھی بہت فوائد نصیب ہوں گے آسانیوں کے ساتھ. ان کے عقائد اعمال، ان کی زندگیاں منور معطر رہے گی. لا الہ الا اللہ. وہ ہمارے ساتھی اکثر یہ ترکیب ورکیب کرتے ہیں نا، تو ایک بڑے سیٹھ ہیں وہ، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ نام لینا ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ایک اور دوست ایک اور مسجد میں پڑھا رہا ہے. آگا چتال تتلے ماں تو یہ زخب پوئی نشم تشفائل و مفول ہنو پھر ماں خود توبہ ہوگا بیا بلان نشم باس دا سفائل و مفول نہیں کہ بم جا رہا ہے. اس واسطے میں بعض بزرگوں سے کہتا ہوں کہ وہ ترکیبوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ درسگاہ تک رکھے. ہدایت النحو میں اور کافی میں اور تمام کتابوں میں ہمیں بڑی ترکیبیں کرنی پڑی. کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ جس کے بغیر معنی نہیں واضح ہوتا ہے، مفت بے شک اشارہ کر لیتے ہیں کہ یہ ترکیب میں یہ واقعہ ہے، لیکن اور کوئی کام نہ ہو، مقاصد اور محاصد ایک طرف کر دیے جائے، صرف تراکیب میں وقت ضائع کیا جائے، ہم اس درس میں اس سے بھی معذرت خواہ ہیں. حل لغات ایک ضروری علم ہے، بنیادی لغات بتاتے ہیں، مصطلحات جو قرآن و سنت کے ہیں وہ سمجھانے پڑتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارے ہاں جو دوست تشریف فرما ہوتے ہیں، خاص کر جو مستقل داخلہ لے چکے ہیں، وہ موجود ہی رہتے ہیں. میں پانچوں نمازیں خود پڑھاتا ہوں، شاید کوئی نماز ایسی ہو جس میں میں کچھ نہ کچھ بیان نہ کروں، اس کو غور سے سنیں، وہ علم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور تمام اصح اقوال اختیار کیے گئے، اس میں کوئی میری رائے نہیں ہے، فقہاء محدثین کا مجمع و نحل اقوال ہے، خلاف موجود نہیں ہے اس میں. تو آپ کو آسانی ہوگی، مجھے بھی آپ سے آرام ملے گا کہ میں تمہیں دیکھ کے خوش ہوں کہ بھائی ہمارے تفسیر پڑھنے والے واقعی سیکھنے آئے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جن میں ٹائم لگتا ہے، جیسے قمیصوں کی بٹن پٹیاں دائیں بائیں پہ کر لو تو اس میں تو وقت لگے گا نا، ہمیں جوڑے سنوانے پڑیں گے آپ کے، پتہ نہیں کیا کریں گے. اس دن ایک بڑے عالم آئے، اس نے کہا میں نے سنا کہ آپ نے یہ مسئلہ نکالا ہے، لیکن میں تو تب پہنوں گا جب آپ دیں گے. تو میں نے 6 جوڑے سلوا کے مولانا نور الہدا بدوالا یہ رکھا سر آنکھوں پہ، ہمیشہ سلوا کے دیں گے، ہمارے بزرگ سرمایہ ہے، اللہ سلامت رکھے. طلبہ کے لیے بھی ہمارے عزیز اب ہمایوں مغل، اللہ اس کی جوانی و عمر میں برکت دے، اس نے 19 درزیوں کو رکھا، 19 درزیوں، تاکہ یہ مسئلہ آسان ہو. ہمارے مولانا صاحب ناراض ہے کیسی قمیص پہنا ہوا ہے، تو وہ گیٹ پہ اس کو کہتے ہیں قمیص ابھی دے دو، یہاں کھڑے ہو جاؤ، ابھی ٹھیک کرا کے دیتا. یہ جوش عمل کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جوش عمل کہتے ہیں، صرف کہنا نہیں ہے، کر کے دکھانا ہے. الحمدللہ بہتر ہے کہ جب ہم قمیصیں سلواتے ہیں سنت کے مطابق ہو جائے، دایا بایا پر. ایک مولوی صاحب آیا مجھے، کہتے ہیں کہاں ہے مولوی ضروری، میں نے یہ موجود ہے یار، کہ خدا کا خوف کر یار، یہ نئی نئی باتیں چھوڑو. میں نے کہا نئی باتیں نہیں، ساری پرانی باتیں. کہتے ہیں ہم نے آپ سے بہت پہلے پڑھا ہے. میں نے بٹھایا تب تسلی کرائی، کیا ہو گیا؟ کہتا آپ کے خلفاء میرے پیچھے لگے ہوئے، کبھی صحیح کر لو. کبھی صحیح تو ہے، میں نے کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دائیں پٹی بائیں پہ کر لو، جیسے آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ہم نے جو ہدایہ پڑھا اس میں تو نہیں تھا. میں نے کہا اس میں تھا، لیکن جس دن مفتی ولی حسن ہدایہ پڑھا رہے تھے آپ بندر روڈ سیر کرنے گئے تھے، میں تو نہیں گیا. میں نے کہا ابھی آپ کو ماننا پڑے گا. میں نے ناظم صاحب کو کہا ہدایہ اول لے آئے. ناظم صاحب ہدایہ اول لے آئے اور پوچھا کہ کون سی جگہ نکالو. میں نے کہا جنائز میں فصل فی التکفین نکالو. تو اس میں نکالا کہ مردے کو کفناتے ہوئے پہلے بایاں کپڑا لپیٹ لیا، فوق علیہ الیمنا، تاکہ دائیں اوپر آ جائے. تو مجھے کہتے ہیں یہ مردے کے لیے. میں نے کہا آگے بھی تو سن رہے ہیں، کما کان یلبسہ وہو کان فی الحیا. تو میں نے کہا آپ بندر روڈ گئے ہیں نا یا کیماڑی جہاز دیکھنے کے لیے؟ مفتی ولی حسن نے یہاں بتایا ہے، سب استادوں نے بتایا. اب ہدایہ کی کتنی شروع ہے؟ 244 مجھے معلوم ہے، اور یہ ہمارے 1.5 لاکھ جو فتاوی ہیں سب ہدایہ کے تابع ہیں. مجال نہیں کوئی فقی حنفی ہدایہ کے خلاف ہل نہیں سکتا ہے، وہ اصل الاصل ہے. اب ضرورت کیا ہے کہ فقہا خلاف کریں؟ دائیں بائیں پر ہم ہیں یا اصحاب الیمین، دائیں اور بائیں کا فرق کرنے والے؟ یہ بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ، جہاں دقت پیش آئے گی ہم حاضر ہیں، لیکن درست ہونا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. یہ اخسنیوں کا خاص مقام اور مزاج ہے، اور شکر کرو کہ اخسن العلوم آئے اور مرنے سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس طرح پہننا ہے، ورنہ قبر میں اتر جائے اور جتنے دیکھو تھی وہ تھی انکلو تھی. وہ سارے جہان تسبیحات پڑھتے تو ایک تو فرضوں کے بعد بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جن فرائض کے بعد موقعات موجود ہیں تو فرضوں کے بعد مختصر دعا بے مقدار اللہم انت السلام، یہ ہو یا کوئی ہو، اور پھر جگہ بدل کے اگر ممکن ہو سنت پڑھ لیں، اور سنتوں کے بعد تسبیحات پڑھ لیں. ساری کتابیں بدایع الثنائے میں ہے، مجمع الانہر میں ہے، ملتقى الابہر میں ہے، تبیین میں ہے، کنز میں ہے، بحر میں ہے، نہر میں ہے، سب معتبرات میں. تو محقق نے، ابن الحمام نے فتح القدیر میں کہا کہ دو قول ہے اس میں، اگر کوئی بیٹھا رہا ہے تسبیحات کر لے آیت الکرسی استغفار پھر اٹھ کے سنت پڑھے تو سنت نہیں پڑھے گا، نفل پڑھے گا، سنت فوت ہو گئی. ایک قول یہ ہے، لیکن ابن الحمام نے اس کو نہیں مانا اور فرمایا کہ نہیں، دوسرا قول صحیح ہے کہ پڑھے گا اب بھی سنت، لیکن لا علی وجہ سنت، خلاف سنت طریقے سے. تو خلاف سنت یہ ہے، تو موافق کیا ہے؟ جلدی اٹھ رہا، شکر کرو کہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوا، سامنے قدمے بھرے ہوئے ہیں حوالوں سے، جلد و صفحوں سے. عزیزم ہمایوں خاص مددگار میرے ثابت ہوئے، حوالوں سے صفحے اور جلدوں سے بھرے ہوئے ہیں سامنے. یہ بڑی اچھی بات ہو جائے گی. یہ آپ کو اس لیے کیونکہ میں پانچوں نمازوں میں آتا ہوں، آپ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ اکو بکو کریں گے، میں خفا ہوں گا، تو آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور آپ کا اکرام میرے لیے لازمی ہے، تو میں دلگیر نہ ہو جاؤں آپ سے. اور جہاں کہیں آپ ہوں گے اس پر عمل کریں گے اور آگے بڑھائیں گے. اب یہ کہ تسبیحات کیسے پڑھنی ہے، تو یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے پڑھتے تھے. ہم نے دیکھا کہ ابو داؤد شریف صفحہ 210 پر راوی نے تشریح کی کہ اے بیمینی، دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، اور راوی روایت کو زیادہ جانتا ہے، خلاف بھی موجود نہیں. اگر وہ کہتے کہ بے ایساری ہی تو پھر تو خلاف تھا، لیکن اس نے کہا اے بے یمینی ہی. اور پیغمبر کے پسندیدہ اعمال حضرت عائشہ فرما دیے وہ دائیں ہاتھ سے تھے، اور تسبیحات پڑھنا دائیں ہاتھ سے. پھر اسی کی شرح میں بذل المجہود میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا سننا دے. پھر یہی حدیث مرقات جلد 2 صفحہ 363، دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے، صحیح حدیث یہی ہے. تحتاوی علی المراقی صفحہ 172، دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے. تکملہ مجمع بحار الانوار جلد 5 صفحہ 489، دائیں ہاتھ سے تسبیحات گننا چاہیے، بائیں ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. شکر کرو کہ یہ بھی پتہ چل گیا ہے، کیا یہ کام بھی ہمارا دائیں ہاتھ سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں لوگ بس جہاں چاہے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں بہت تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ مسجد میں نماز سے پہلے لوگ صفوں میں بیٹھتے رہے، صفوں میں. کہتا سو خیال کری وطن کے بابا خواتا کا طریقہ ہو، صفو نہ بڑھا کو تو جماعت بڑھا کو یوشان بنا سو یا با سوک بشر رالو یا امام. تو ہم طلباء کو کہتے ہیں کہ آپ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں، آپ صفوں میں آیا کریں. کیونکہ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جماعت سے پہلے لوگ جب صفوف کی شکل میں ہو، لا یسلم علیہم، ان کو السلام علیکم نہ کیا جائے. ولو سلم علیہم احد یسعہم الا یجیبو، فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 325. اگر کسی نے غلطی سے السلام علیکم کہا تو یہ حضرات جواب نہ دے تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ غلطی ہو گئی. اور فرمایا کہ جو بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہا ہے، حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی دونوں کی، من جلس ینتظر الصلاۃ فکانہ فی الصلاۃ، اور منتظرین جماعت حقیقت میں حکم نماز میں ہے، سلام علیکم ان کو نہ کیا جائے. اب یہ مسائل ہیں، ہماری کتابوں میں درج ہو چکے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. کوئی فرانسیسی اور جرمنی تھوڑا ہی آئے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا، خیال آ گیا. ہم کم از کم جس جگہ خود ہیں وہاں تو اپنے دوستوں کو اور اصحاب کو، مصاحبین کو گزارش کریں گے کہ آپ اس کی پابندی فرما لیں، صفوں میں بیٹھا کریں، جتر بہتر نہ بیٹھے، نماز کے بعد کل امیر نفسی، شاہ صاحب لکھتے ہیں، ومن شاء راح ومن شاء جلس. نماز کے بعد اختیار ہے، لیکن نماز سے پہلے صفوں کی شکڑوں میں بیٹھا کرو. ایک بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو لوگ بیت الخلاء روانہ ہوتے ہیں. بھائی اذان تو مسجد کی طرف جانے کے لیے، یہ بیت الخلاء والا کام پہلے پابندی تھی کیا؟ یہ اذان سے پانچ منٹ دس منٹ پہلے ہو جاتا یا ابھی ٹھہر لو. الا یکون مریضا او معذورا، اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے وہ معاف ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ تو نماز چھوڑ کے جا سکتا ہے. کیونکہ دافع الاخبثین کو برا کہا ہے. اگر کوئی بیمار اور معذور نہیں ہے تو وہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد طہارت خانے جایا کرے. اذان کے وقت آرام سے اذان سنے، اگر مسجد میں ہے تو جواب نہیں ہے، باہر ہے، اور اذان سے فارغ ہو کر کے پھر جو حکم ہے نماز کا اس کی تیاری میں لگ جائے. لیکن یہ نامناسب بات ہے کہ جیسے اذان شروع ہو جائے سینکڑوں طلباء بیت الخلاؤں میں دوڑتے ہیں. یہ کام بہت پہلے کرے آپ، بعد میں کہو شکر کرو کہ یہ مسئلہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ بنے. اللہ آپ کو اس پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی. لا الہ الا اللہ. ہم چونکہ سنتوں کی پابندی کراتے ہیں تو بعض اوقات عوام آ جاتے ہیں، غریب وہ ننگے سر ہوتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سر ڈکا کرو. طلبہ بھی ان سے کہے یا ٹوپی اٹھا کے دے، وہ ہر طرح لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ الجھاؤ مناسب نہیں ہے، مسجد جدال کی جگہ نہیں ہے. بس مسئلہ معلوم ہوا، کوئی بیج ایسا ہے جو فوری نکلتا ہے دو چار دن میں، کچھ بیج ایسا ہے جو چھ مہینے بعد مونگ پلی کا اور گنے کا، لیکن پھر ختم نہیں ہوتا، ہر سال دوبارہ ہوتا ہے. بعض زمینیں سرد ہوتی ہے، جلدی قبول نہیں کر دی. مت خفا ہو، سینہ بڑا رکھا کر ہے. آپ نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب پانچے اوپر کر لو. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں کیسے شخص کی نماز دوبارہ پڑھوائی گئی. آپ نے کہا اس کو قد صلیتا ولیکن اسبلت ازارک وان اللہ تعالی لا یقبل صلاۃ مسبل الازار، ابو داؤد کتاب اللباس. اور کتنی سختی آئی ہے، تین آدمیوں کو نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک ہونے دے گا. المنان احسان جتلانے والا، المنفق سلعته بالیمین الکذب جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا، وہ مسبل الازار. اگرچہ بخاری اس میں اور لا رہا ہے، وہ بخاری والوں کو پتا ہے، اکثر کتب میں یہ روایت اسی طرح ہے. مسبل الازار مرد ہو کر کے پانچے ٹخنوں سے نیچے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پیغمبر نیچے بیٹھ گئے اور ان کو کہا ہذا ماقد الازار، یہاں تک باندھا کرو. لا حق للازار فی اسفل الکعبین، ٹخنوں سے نیچے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اوف، شرع شمائل میں لکھا ہے کہ آدمی رونے لگا تو حضرت نے کہا اس لیے میں بیٹھ گیا تاکہ آپ کو یاد رہے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. الحمدللہ آپ کو اور ہم کو تو پورا احساس ہے، ہماری زندگی یہی ہے، ہم ہے ہی نہیں کاموں کے لیے، شہر ہے، شہر میں سب مذاہب ہوتے ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کو یک دک ڈرا دینا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں. طریقہ ایسے، یہ جو بھینس سے دودھ لیتے ہیں نا، کبھی آپ گوالے میں جا کے دیکھیں، ایسے اس کو ٹپا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پہ ہاتھ پھیر کے وہ خوش ہو کر کے دودھ چھوڑ دیتی ہے، پھر نیچے بالٹی رکھ کے گڑس گڑس پورا بالٹی بھرتے ہیں. آپ یک دم تن کو ہاتھ لگائے، تماشا تو دیکھیں ذرا، آپ اس آدمی کو قریب نہیں آنے دیتی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ تبلیغ منصب نبوت کا ہے، کیونکہ نبی کردار میں اور گفتار میں عالی ہوتے تھے، سینے ان کے بہت بڑے ہوتے تھے، تحمل اللہ بے حساب دیتا تھا. ہم اور آپ تو خفا ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، خفا ہونے کی بھی کیا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے مشن، آپ کے مسلک، آپ کی توحید و سنت کا پورا قدر ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی قبول کر لے وہ غلام بنتا ہے، تو انسان کہاں انسان کا غلام بننے کے لیے تیار ہے؟ جس نے آپ کا مسئلہ مانا وہ پھر دیکھتے اسلام علیکم مولانا صاحب بڑی مہربانی جی بہت شکریہ، اس کے لیے وہ تیار نہیں کہ آپ کا غلام بنے، اس لیے وہ کہتے جاؤ جاؤ نماز ہو جاتی ہے، ہر طرح ہو جاتی ہے. تو آپ اپنی بات پر قائم رہے، ڈٹے رہے. بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو آخر وقت میں کلمہ پڑھانا چاہتے تھے. بخاری کے الفاظ میں یا امی قل کلمتن احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، لیکن وہ دوسرے لوگ بھی تھے صنادید قریش اڑیل قسم کے اور معتمدین سرغن کفر کے، وہ ابو طالب کو نہیں کلمہ پڑھنے دے رہے تھے، انہی سے متاثر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور روتے ہوئے باہر نکلے. آپ کی تسلی کے لیے آیات نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. علماء کہتے یہ تسلی ہے کہ یہ آپ کا منصب ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی الوہیت کا کرشمہ ہے، کس کو ہدایت ملے کس کو نہ ملے، آپ کا منصب تبلیغ ہے، تبلیغ آپ نے پوری فرما لی. تو دیکھو بظاہر آپ کی بات نہ چلی اور مشرکین کی چلی، لیکن مشرکین جہنمی 100% غلط، آپ حق پیغمبر معصوم نبی. بظاہر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کا اثر نہ ہو، مگر آپ کی بات شریعت کے مطابق ہے. ڈرو اس وقت جب آپ کی بات شریعت کے خلاف ہو، پھر ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. جب آپ کی اور ہماری بات شریعت کے مطابق ہو، ہم آج بھی کامیاب اور کل بھی کامیاب انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک ضروری مرحلہ ہے آداب کا. ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقن، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی کام کرے تو اچھا کام کرو. سویرے آ کے صفا میں بیٹھو، سویرے بیٹھو، آپ کا کام کیا ہے؟ کھانا تیار ملتا ہے، 13-14 نوکر رکھے گئے ہیں، برتن دھونے کے علیحدہ، لگانے کے علیحدہ، پکانے والے علیحدہ، اور ان ایام میں 40 دن تک تو طارق روڈ سے اعلیٰ درجے کے باورچی آ کے اور آپ کے پورے ولیمے جیسی دعوت کرتے ہیں، تو آپ ان نعمتوں کا کیسے شکر کریں گے؟ ابو الحیثم کے گھر کتنے دن بعد آپ کو کھانا ملا، ابو بکر عمر کو، اور اخیر میں آپ نے کہا لتسألن یومئذن عن النعیم، ان خوشیوں کا اور راحتوں کا بھی پوچھا جائے گا. ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین پنکھے ہیں، درمیان میں صحن خالی تک 24 پنکھے اس میں لگائے گئے. ہمارا تو پورا عمل ہے احسن العلوم کا، درو دیوار چپا چپا، یہ بزرگ سارا سال پڑھا کے آج آپ کے ہمت افزائی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف نہیں لائے کہ ہمارے یہاں تفسیری افتتاح ہے، ہم سب ہوں گے اس میں. تو ان نعمتوں کا اور ان احسانات کا بھرپور عملی شکر کریں، عملی شکر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو خدائی نعمتوں میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا. ولئن کفرتم، اور اگر آپ نے نہ شکری کی، ان عذابی لشدید، پھر پکڑ بھی خطرناک ہوتی ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ساتھ ساتھ مسائل بیان ہوتے ہیں، گھبرائے نہیں، کوئی نئی چیز مسلط نہیں کی جائے. میں خود 5 نمازیں پڑھاتا ہوں، کمزور آدمی ہوں، تو نمازوں کے بعد ذرا دعائیں زیادہ مانگتا ہوں. تعجب زما پڑے رو اوہ کو مکا اور ماں مندلے پدے باہر کے گوہار دے، میرے ساتھ دعائیں مانگا کر. دعاؤں کے منکر مت بنے. شیخ القرآن مولانا پنجپیر، باقاعدہ ہم ملنے گئے، جب ہم روانہ ہونے لگے ہم نے یہ خیال کیا یہ دعا نہیں مانتے، وہ دعاؤں کہی ہم دے، یہ دعاؤں کہی جی دعاؤں شو تصروانی کی دعاؤں کہی جو سفر پر خیری راحت ہی. ہمارے تمام اکابر و اسلاف دعاؤں کے قدردان تھے. رسمی دعائیں علیحدہ چیز ہے، وہ اس کی ہم قائل نہیں ہیں، نہ جنازے کے بعد ہم کرتے ہیں، نہ سنتوں سے متصل، اپنی دعا بیٹھے رہتے ہیں، واز نصیحت درس بیان مجلس ختم ہو رہی، میں اٹھتا ہوں تو کہتا ہوں دعا میرے ساتھ کر لے، کہ احسن العلوم احسن المدارس مقاصد دراسات، جامع عثمان مسجد طاہر، جامع مسجد امام ابو یوسف اور نوری آباد میں عالی شان کروڑوں کی جامع مسجد، منام فقی الامہ المحدث الکبیر والفقی الاطلاق محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود کی یاد میں ایک عظیم جامع مسجد شروع ہونے والی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں فرماؤ اور دعائیں خوب مانگا تھا، دعا کو ترجیح دیا کرو. ہمارے ایک دوست ہے، وہ بڑے ادارے میں مدرس ہے، مجھے ایک دن قصہ سنا ہے کہ میرے ساتھ ایک طالب علم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب نے دعا مانگی جو مختصر سی مانگتے ہیں، تو یہ بیٹھا رہا کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے کبھی، کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، کچھ دیر جب گزری تو ویسے ہی روانہ ہو گیا، کہا میں نے بازو سے پکڑ کے میں نے کہا بیٹھو ادھر، نہ تم نے امام کے ساتھ دعا مانگی نہ اپنی مانگے، اتنے مستغنی کیوں ہیں؟ اچھا جی خیال نہیں رہا، دعائیں مانگا کرو، کثرت و دعوات تریاق و مجرب، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو. وہ یہ سب دعائیں نہیں، یہ مسجد داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، بیت الخلاء جاتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، بیوی سے ملاقات سے پہلے دعائیں آئی ہیں، اور ان دعاؤں کا اتنا اثر ہے کہ اگر بچہ جم گیا تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. بخاری مسلم، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں دعا علیحت الاسکار بھی ہے اور دعا علیحت الاحتیاج بھی ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو ہاتھ اٹھانے میں کوئی قباحت نہیں، مسجد میں آتے وقت، جاتے وقت، بازار جاتے وقت، گھر جاتے وقت دعائیں دعائیں، عمل الیوم واللیل بھرپور ہے بالکل. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے بہت سارے توجیہات میں ایک یہ بھی ہے نا کہ اوقات متحدثہ، نئے نئے وقت جب شروع ہوتا تھا اور آپ کے اس کے حساب سے ذکر فرماتے تھے، دعا مانگتے تھے، سب شامل ہے اس میں. تو ہم بہت زیادہ محتاج ہیں اور ہمیں امن بھی چاہیے، سکون بھی. آپ کا درس کامیابی کے ساتھ جاری ساری رہے، شہری فضائیں بھی پرامن رہے اور پورا ملک بھی امن کا گوارا رہے، دشمن دوست رہے، مخالف موافق رہے، آپ کی اور ہماری تحریک مؤثر رہے. تو یہ ابتدائیہ ہے آج جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، مسجد میں داخل ہوتے وقت خیال رکھے. اللہ اکبر، پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتارے نیچے رکھے، پھر دائیں سے اتارے اور مسجد میں داخل کر. امام بخاری نے کتاب اللباس میں باب قائم کیا کہ پہننے میں دایاں آگے ہیں، اتارنے میں بایاں آگے ہیں. کتنی دفعہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، میں نے بہت کتابیں دیکھی لیکن کہیں رخصت نہیں ملی. ہر دفعہ آنے جانے میں سنت کا اہتمام ضروری ہے، آتے وقت دایاں پاؤں آگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جاتے وقت بائیں پاؤں باہر نکالے نیچے رکھے، پھر پہننے میں دائیں پہن لے. اللہم انی اسألک من فضلک. یہ جو صفوں میں ہم بیٹھتے ہیں جماعت سے پہلے، بخاری شریف اور ابو داؤد میں ہے کہ فرشتے دعا دیتے، اللہم اغفر له وارحمه وتب علیہ. میں بڑا خواہش مند تھا کہ یار ہم بھی پڑھیں یہ دعا، ویسے تو پڑھ سکتے ہیں لیکن دل کو تقویت ہوتی ہے جب نصوص مل جائے. تو اب جا کے الادب المفرد میں بخاری نے نقل کیا ہے کہ نہیں، خود بھی آدمی صفوں میں بیٹھے ہوئے رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میں نے اس پر خوب خوشی بنائی، اعلان کیا کہ آج مجھے یہ روایت مل گئی، میرے مدتوں کا جو وسوسہ تھا اللہ نے دور فرمایا، جو تڑپ تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. وقر رب زدنی علما، سینکڑوں مقامات پر ہم خود علم کے محتاج ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، الحمدللہ. تو آج تو ابتدا ہے اور آپ کو مانوس کرنے کے لیے کچھ منتشرات اور متفرقات ذکر فرمائے. اصل تقریر ہمارے اساتذہ نے، جامعہ کے مقتدر مشائخ نے مجھ سے پہلے فرمائی، وہ اس دن اور اس درس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. کل سے انشاءاللہ تعالی 8 بجے ہی سبق شروع ہو جائے گا، تو کچھ مبادی جس کو اصول کہتے ہیں تفسیر و ترجمے سے متعلق وہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. آج کا دن ایسا ہے کہ رات گزری ہے، کچھ لوگوں نے عبادت بھی کی ہے، ممکن ہے کہ ان کو تھکاوٹ بھی ہو، لیکن قرآن کریم کا درس سب پر غالب ہے اور تمام حسنات کی جڑ اور بنیاد ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ آج وہ دن نصیب ہوا. ایک سال بعد الحمدللہ کے دور تفسیر کا آغاز ہوا. امید ہے کہ جس اللہ محسن و منعم نے توفیق عطا فرمائی وہ اس کو تکمیل تک بھی پہنچائے گا. مجھ عاجز کمزور اور بہت ہی زیادہ بیمار کی صحت کے لیے، شفا کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور ساتھ ساتھ بہت سارے آداب جو آج بیان نہیں ہوئے وہ شاید کل بیان ہوں گے جیسے جیسے یاد آئے گا. یار زندہ صحبت باقی، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک محمد احمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظنا واحفظ هذا الدين واهل الدين وعلماءه وطلباءه ومنقاديه وشاكريه ومتبعيه عن شر الاشرة وافساد المفسد وافتنان المتفتن. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجي مقتك وغضبك. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك أما يوجب مقتك وغضبك. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واصلح لنا في ذرياتنا، انا تبنا اليك واننا من المسلمين. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ درس تفسیر آسان فرمائے اور اپنے اہداف کے عین مطابق بنائے. مفسرین، محدثین، فقہا، مشائخ و اساتذہ کی ارواح اللہ تعالیٰ معطر منور فرمائے اور ان کے فیوز و کرامات بعد الوفات میں وافر نصیب فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. اقصر العلوم اور ان کے تمام فروع و شاخیں، اساتذہ و مدرسین، طلباء اور مندوبین، آنے جانے والے معاونین، محسنین، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر بلا، ہر مصیبت، ہر شر، ہر مرض، ہر سازش سے اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ عاقبت بالخیر اور بالحمد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير الحافظ وارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.